الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال جل وعلا كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے خطاب میں ڈھائی گھنٹے صرف ہو گئے تھے. آپ لوگوں کی ہمت اور آپ کے صبر کو تو میں خراج تحسین کل ادا کر چکا ہوں. اس وقت اپنے قصور بیان کے ضمن میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ ڈھائی گھنٹے کے باوجود چند امور مجھے بعد میں ایسا محسوس ہوا کہ تشنا رہ گئے ہیں یا جن کا تذکرہ ضروری ہے. تو آج پہلے مجھے اپنے کل کے سبق میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہر انسان اپنی جگہ پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور جب تک کہ وہ اپنی ذات پر اللہ کی خلافت کا نظام قائم نہیں کرتا وہ زمین میں، ملک میں، دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کا بھی اہل نہیں. اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، جسمانی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر عطا کیا ہے. ان امانت کا روزہ نزد ماس در حقیقت مالک ہر شے خداست، اور اس پر ہماری خودی اس کو حاکم قرار دیا ہے. اسے آپ سیلف کہیں، خودی کہیں، انا کہیں، یا قرآن کی اصطلاح میں روح کہیں، وہ روح ہے در حقیقت جو خلیفہ ہے اللہ کی اس جسم پر کہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرے اپنے وجود پر، اپنے جسم پر، اپنے احساسات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی امنگوں پر، اپنی امیدوں پر، اپنی ایمبیشنز پر اللہ کی حکومت قائم. یہ ہے اصل پہلا تقاضا خلافت کا کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی انفرادی زندگی میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد مرحلہ آئے گا کہ آپ اس خلافت کو خارج میں زمین پر دنیا میں ملک پر قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے اہل ہو، ورنہ اس جد و جہد کے اہل بھی نہیں. اس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو اس کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے. آپ کا کوئی مال ہے، کوئی آپ کی ملکیتیں ہیں، یہ امانت کند روزہ جس نے معاش در حقیقت مالک ہر شے خدا است، اس پر آپ کو اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے. آپ کو وائس جیرنٹ کی حیثیت سے، وائس رائے کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے، نائب کی حیثیت سے اپنی اقلیم ذات پر، اپنی شخصیت کی اس مملکت اور سلطنت پر اللہ کے دین کو، اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنا ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کی، حکمت قرآن کا ایک بہت اہم یہ مسئلہ ہے. دیکھیے، فرد سے جب اجتماعیت کی طرف انسان بڑھتا ہے تو سب سے قدیم، سب سے بنیادی اجتماعیت ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج ہے. یہ مسئلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم ہے. عورت اور مرد کے درمیان حقوق و اختیارات کا اور فرائض و ذمہ داریوں کا کیا توازن ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے انسانی عمرانیات کا، انسانی تمدن کا. اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور جتنا یہ رشتہ مستحکم ہوگا اتنا ہی وہ خاندان مستحکم ہوگا. چونکہ یہ قدیم ترین مسئلہ ہے اور اہم ترین ہے اور بنیادی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے ضمن میں آئے. بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ تو اتنی اہمیت نہیں ہے، سیاست ہے، ملکی ریاست ہے، اس کے احکام ہے، معیشت ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ ان کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں پھیلتے ہیں. لیکن یہ کہ تمدن کا نقطۂ آغاز یہ خاندان ہے، اس خاندان کا استحکام اگر ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا. اینٹیں پختہ ہوگی تو جو فصیل اور دیوار بنے گی وہ پختہ ہوگی. اینٹیں ہی کچی ہیں تو فصیل یا دیوار جو ہے وہ اپنی جگہ کچی رہے گی. اس کے بعد جب یہ خاندان جمع ہو کے تو ایک معاشرہ بنتے ہیں. اس معاشرے کی اقدار کیا ہے، مورل ویلیوز کیا ہے، اس کے سوشل ایونٹس کا کیا کانسیپٹ ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں پروموٹ کیا جانا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، یہ ہے دوسرا مسئلہ انسانی تہذیب و تمدن اور عمرانیات کا. اس میں بھی قرآن مجید میں بہت تفصیلی ہدایات. نمبر تین مسئلہ آتا ہے معاشی نظام. معاشی نظام کے ضمن میں پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی قدیم ہے، جب سے آدمی ہے اس کا پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس معاشی نظام کے ضمن میں قرآن میں ہمیں اصول بھی ملتے ہیں، اہداف بھی ملتے ہیں اور احکام بھی ملتے ہیں. اصول اور احکام، ہدف یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے اور اس کے لیے یہ احکام. سب سے ٹاپ پر ہے سیاسی اور ریاستی نظام، سب سے ٹاپ پر. اس لیے کہ یہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ ریاست کا تصور بہت ہی ریسنٹ ہے، اس سے پہلے حکومت کا تصور ہوتا تھا، ریاست کا تصور نہیں تھا. ریاست ایک بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ ایبسٹریکٹ ہے. ریاست، اس ریاست کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف چند اصول آئے ہیں، کوئی تفصیلی خاکہ ڈھانچہ نہیں دیا گیا. اب یہ سمجھیے یہ پیرامڈ ہے، سب سے نیچے سب سے چوڑا آئلی قوانین، پھر سماجی اقدار، سوشل ایونٹس جنہیں ریڈیکیٹ کیا جائے، سوشل ویلیوز جنہیں پروموٹ کیا جائے، پھر معاشی نظام، اہداف یہ ہے، احکام یہ ہے، سیاسی نظام اصول دیے ہیں صرف، کوئی خاکہ کوئی ڈھانچہ نہیں. شاید بہت سے لوگوں کو یاد آ جائے ایک زمانے میں مسٹر اے کے بروہی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن سے مجھے کوئی دستور نکال کر دکھا دے تو میں اسے اتنے ہزار روپے انعام دوں گا. اس وقت تو مذاق اڑا تھا بہت, جو بھی دینی قوتیں ہیں انہوں نے ان پر شدید تنقیدیں کی تھی, لیکن ان کی بات غلط نہیں تھی. سیاسی ڈھانچہ اسلام میں کوئی نہیں دیا گیا, قرآن میں کوئی نہیں دیا گیا. اصول ہے حاکمیت اللہ کی, خلافت انسان کی, اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور جو اولو الامر ہو ان کی. اور اگر جھگڑا ہو جائے اولو الامر میں اور عوام میں تو اس کو فردو ہو اللہ و رسول, اور وہ میں کل بتا چکا ہوں کہ وہ کہاں جائے گا, وہ جوڈیشری میں جائے گا. امرہم شورا بینہم, اللہ اللہ خیر صلاح. ان چار اصولوں کے سوائے کوئی نظام کوئی ڈھانچہ قرآن نے نہیں دیا ہے. اس اعتبار سے ایک بروہی غلط نہیں تھے, لیکن جو اصول دیے ہیں ان پر یقیناً ایک مکمل نظام بنتا ہے. نظام کیوں نہیں دیا اس کی بھی حکمت کو سمجھ لیں. ابھی یہ پولیٹیکل لیول پر ارتقاء کا عمل جاری تھا. 1400 برس پہلے اگر نظام دے دیا جاتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے کہ چین کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ ان کے ہاں بچیوں کے پاؤں چھوٹے ہوں تو وہ نسوانی حسن کی علامت ہے. تو بچپن میں لوہے کے جوتے پہنا دیتے تھے کہ وہ پاؤں بڑھ ہی نہ سکے. تو گویا کہ اگر اس وقت کوئی نظام دے دیا جاتا تو یہ سوشل ایولیوشن, یہ جو چل رہا تھا, اس کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جاتا. لہذا اس میں صرف اصول دے کر اور آگے نظام کے بارے میں چھوڑ دیا گیا آپ کہ اب آپ جو تمدن کا ارتقاء ہے اس کے حوالے سے ان اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے, ان فنڈامنٹلز کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ نظام بنا سکتے ہیں. اسی پر جو میری گفتگو کل تھی تو بعض حضرات نے اس پر فکرہ بھی چست کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی سر سید احمد خان مرحوم کے راستے پر چل پڑے ہیں. اس لیے کہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کے لیے بہت نئی ہیں کہ یہ ساری چیزیں مباحات میں ہیں. اللہ نے کوئی لازم نہیں کیا کہ یونیٹری گورنمنٹ ہو یا فیڈرل ہو یا کنفیڈرل ہو, اٹس یور چوائس. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام, اٹس یور چوائس. ہاں ہم ترجیح کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. خلافت راشدہ کا نظام یونیٹری تھا, لیکن روح عصر کا تقاضا یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں انہیں نیچے گراس روٹ لیول تک پر لے آیا جائے. انسان کے لیے وہ جو معاملہ اقبال نے کہا, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, یہ کیفیت اب بہت اونچی پہنچ چکی ہے. حقوق انسان, تو یہ جو معاملہ ہے اس کو میں نے اسی لیے کل تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. پریکٹیکلی کیا شکل ہوگی, کس طرح ممکن ہوگا, یہ گویا کہ دوسری اہم بات تھی. اس پر میں زیادہ جو ہے مزید آپ کے سامنے اس کا اصول رکھنا چاہتا تھا. تیسرے یہ کہ خلافت انفرادی, یعنی میں اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ بن جاؤں, اپنی ذات پر اللہ کی حکومت قائم کر دوں. اور اس سے پہلے جو خلافت انفرادی تھی کہ نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا, اس سے جب خلافت اجتماعی ہوئی ہے تو اس کے لیے آیت جو ہے وہ کل اگرچہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی لیکن یہ کہ بعد میں اس کا ریفرنس رہ گیا. سورہ نور کی آیت نمبر 55 آیت استخلاف قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو لازماً خلافت عطا کرے گا, دنیا میں زمین پر خلافت دے گا. اب یہاں ہم کی ضمیر آ گئی ہے, جمع کی ضمیر. داؤد سے خطاب ہوا, یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. وہ شخصی خلافت تھی جب تک کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. حضور اپنی ذات میں خلیفہ تھے لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ خلافت کلیکٹو ہوئی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ دو شرطیں اگر پوری کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند کر لیا ہے زمین میں تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ جو خوف کی حالت ان پر طاری ہے کہ ہر وقت خطرہ ہے، مدینے پر مشرق سے حملہ نہ ہو جائے، شمال سے نہ ہو جائے، جنوب سے نہ ہو جائے، مغرب سے نہ ہو جائے، اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. یہ اصل میں تینوں باتیں ایک ہی ہیں، جب خلافت حکومت ہوگی مسلمانوں کی ظاہر ہے دین کا تمکن ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ خوف کی کیفیت بدل جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا جو ہدف تھا اور اس کا جو اصل مقصد تھا اس آیت کے آخری ٹکڑے میں ہے، بہت اہم ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے. جب تک یہ خلافت کا نظام قائم نہیں ہوتا ہم اللہ کی بندگی مکمل نہیں کر رہے. اللہ کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹ رہے. کہاں ہماری بندگی پوری ہوئی؟ کہاں ہماری عبادت پوری ہوئی؟ کہاں ہماری اطاعت پوری ہوئی؟ زانی اگر غیر شادی شدہ 100 کوڑے مارو اور مارو، عوام کے اندر حکم ہے کہ اہل ایمان کا گروہ دیکھے اس کو آ کر. شادی شدہ ہے تو رجم کرو، رجم بھی برسر عام ہو. کہاں ہے یہ احکام؟ یہ پوری عبادت تو تبھی ہو سکے گی جب خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہو جائے گا. جب یہ ہو جائے گا تب ان کی عبادت مکمل ہوگی. یعبدوننی، تب وہ میری ہی عبادت اور بندگی کریں گے. ولا یشرکون بی شیئا، اور پھر وہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے. ورنہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ قوانین اللہ کے مان لیتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اب کچھ قوانین جو ہیں کسی اور کے مان رہے ہیں تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہ نہیں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے کسی کے لیے. اور اگر آپ نے کسی اور کی احکام کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہیں گے جب نظام خلافت آ جائے پھر بھی، تو وہ لوگ تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ تو سرکش. تو یہ ہے میں نے جو نوٹ کرائی آیت کے، جس میں انفرادی خلافت اجتماعی خلافت میں تبدیل ہوئی، دی کلیکٹو وائسٹیونسی آف دی مسلم. اچھا، چند باتیں جو میں نے عرض کی تھی کہ خلافت راشدہ کی بعض چیزیں وہ ہیں جو اب دنیا میں دوبارہ نہیں ہو سکتی، ان میں سے بعض تو گنوا دی تھی، ایک اہم بات رہ گئی تھی کہ تزکیہ نفس جس درجے میں اس وقت ہو گیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ کسی شخص کو تا حیات لائف لانگ خلافت دے دی جائے. وہاں کوئی وقت نہیں تھا 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال، پھر الیکشن نہیں. خلفائے راشدین بس ان کی موت پر ہی ان کا سلسلہ ختم ہو سکتا تھا، چاہے وہ شہادت کی موت ہو چاہے وہ طبی موت ہو. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اس طرح کے نفوس مزکہ اب دستیاب نہیں ہو سکتے. اقتدار اور اختیار کا تسلسل یہ بہت بری ہے، اس سے انسان کے اندر خناس پیدا ہو سکتا ہے. الا یہ کہ تزکیہ نفس مکمل طور پر ہو چکا ہو، تصفیہ قلب مکمل طور پر ہو چکا ہو، تجلیہ روح مکمل طور پر ہو چکی ہو، کہ جس کا اب کوئی امکان نہیں ہے. آخری بات جو کل غیر مسلموں کے سلسلے میں رہ گئی تھی کہ غیر مسلم کے لیے جو اصطلاح ہے اسلامی، ذمی، یہ کوئی گالی نہیں ہے. ذمی وہ ہے جس کی ذمہ داری لیتی ہے، نظام خلافت لیتا ہے، اس کی حفاظت، اس کی آزادی، اس کے حقوق ہم گارنٹی کرتے ہیں. یہاں تک کہ شہری ہونے کے ناطے اس کے لیے بھی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی کفالت کا ذمہ نظام خلافت لیتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک صوبائی دارالخلافہ کے دورے پر تھے، وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے گورنر سے پوچھا یہ کیا تماشا ہے، یہ جوان تھا تو تم اسے جزیہ لے رہے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو تم نے چھوڑ دیا، اس کو پھینک دیا بازار میں کہ کھڑا ہو کے بھیک مانگے، اس کا وظیفہ مقرر کرو بیت المال سے. تو ذمی جو ہے کوئی گالی نہیں ہے. آج ہمارے ہاں بعض چیزوں کو گالی بنا دیا گیا، ذمی نہیں، ذمہ لیا ہے اسلامی ریاست نے، ذمہ دار ہے نظام خلافت. اسی طرح جزیہ کو گالی بنا دیا گیا، گال کیا ہے؟ جزیہ جزا سے ہے، بدل. چونکہ ان پر فوجی سروس لازم نہیں ہے، ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے نظام خلافت، لہذا انہیں کوئی ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ٹیکس ہے اصل میں. مسلمان زکات دے گا، مسلمان عشر دے گا، یہ مسلمانوں نے دینا ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلم جزیہ دے گا، بس یہ ٹیکس ہے. تو یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ مزید واضح ہو جائیں. اب میں اللہ کا نام لے کر ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو کی طرف آ رہا ہوں، اسلام کا معاشی نظام خلافت میں اس کی کیا شکل ہوگی. پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند تضادات جو بظاہر نظر آتے ہیں پہلے ان کو ہم نوٹ کر لیں اور پھر سوچیں ہاؤ ٹو ریزالو دیم. دیکھیے ایک طرف قرآن کہتا ہے یسألونک کا ماذا ینفقون قل العفو. اے نبی یہ آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہیے جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. دوسری طرف وراثت کا حکم بھی آ رہا ہے، تو وراثت ہوگی کس چیز پر جبکہ کچھ بھی نہیں ہوگا. زکات کا حکم بھی آ رہا ہے، زکات ہوگی کس شے پر کہ کوئی شے انسان ریٹین کرے گا ہی نہیں. بظاہر تضاد ہے یا نہیں؟ اور میں جب یہ کہا کرتا ہوں تو لوگ چونک جاتے ہیں کہ حضور نے ساری عمر زکات نہیں دی، حالانکہ زکات تو رکن ہے اسلام کا. بھائی زکات فرض ہوگی، اگر کچھ پیسہ آپ کے پاس ہے جمع کیا ہے اور وہ نصاب کی حد سے اوپر ہے تب آپ پر زکات لازم آئے گی نا، ورنہ زکات فرض ہی نہیں. سورج نصف النہار پر اگر کھڑا ہو جائے، وہ ڈھلکے نہ، نیچے وہ نہ اترے مغرب کی طرف، تو ظہر کی نماز کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں. وہ تو اقیم الصلاۃ لدلوک کی شمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. تو اس اعتبار سے ایک مظاہر تضاد ہے. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اور دوسری طرف یہ کہ وراثت لازماً تقسیم کرو، مما قل منه او قصر، زیادہ ہو یا کم ہو، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. اسی کی ایک صورت پیدا ہو گئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مغالطے سے، یا ایک غلو کی کیفیت جو ان میں پیدا ہو گئی. سورہ توبہ میں جب آیت نازل آئی کہ جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی رکھتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ پر تپا کر اور اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں بھی، ان کے چہرے بھی، اور ان کی پیٹھیں بھی، اور ان کی پسلیاں بھی. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونا اور چاندی اپنے پاس ریٹین کرنا مطلقاً حرام ہے، جبکہ جو بھی اجماع تھا جس بات پر وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے زکات دے دیں تو باقی مال آپ کا ہے، باقی مزید آپ خرچ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، اف یو وانٹ ٹو ریٹین یو کین ریٹین اٹ. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شد و مت کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا شروع کیا، اور وہ شخص نہایت مخلص، نہایت زاہد. یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر، کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے، کتنے زاہد تھے وہ، تو وہ میرے اس دوست، میرے اس بھائی ابو ذر کو دیکھ لے، زہد کا عالم یہ. لیکن وہ ایک آدمی جتنا زاہد ہوتا ہے، جتنا مخلص ہوتا ہے، پھر اپنی رائے پر اتنا ہی مصر بھی ہو جاتا، اس سے بڑا فتنہ اٹھ رہا تھا. پھر حضرت عثمان نے انہیں حکم دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر باہر جا کر کہیں چلے جائیں. اسی ایگزائل میں ان کا انتقال ہوا. کہیں چہرہ میں ایک جھونپڑی سی ڈال کر وہ رہتے تھے، ان کی اہلیہ تھی، اور جب آخری وقت آیا ہے تو رونے لگے. اہلیہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے دوست سے سنا تھا, حضور کو وہ کہتے تھے میرا دوست خلیلی, میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ لوگوں تم اپنے گر سانپ بچھو جمع کر لو گے, یعنی دنیاوی ساز و سامان سانپ بچھو, دیکھو میرے نزدیک بھی میرے گرد بھی سانپ بچھو. ان کا کون سا سانپ اور کون سا بچھو یہاں آ گیا, دیکھو یہ توا پڑا ہے کہ نہیں, چمٹا ہے کہ نہیں, یہ سانپ اور بچھو. اب کسی کی شدت احساس کا عالم یہ ہو. لیکن اس پر لے اڑے ہمارے ہاں ایک دور میں کمیونسٹ, کیونکہ یہ بات ذرا ان کے نظریے کے اندر فٹ بیٹھتی تھی, اور ان کو پھر بہت اچھالا گیا. حالانکہ اس کی ریزولوشن کچھ اور ہے, اور وہ ریزولوشن کس طور سے ہوتی ہے اس کی دیکھیے. اسلام کے دو لیولز ہیں, ایک لیگل لیول ہے فقہی سطح ہے, ایک ایمان اور احسان اور روحانیت کی سطح ہے. اکثر و بیشتر معاملات میں ان دونوں کے احکام ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مار دیا, اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. دو راستے اس صورت میں کہ آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہوں, ورنہ تو تیرے درویش برجانے درویش, آپ میں طاقت ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے. لیکن اگر طاقت ہے تو دو راستے, چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو بدلہ لیں. اپنے روحانی طرفوں کے لیے معاف کر دینا بہتر ہے. آپ معاف کریں گے تو جو روحانی خوشی ہوگی آپ کو اور طرفوں ہوگا اور اونچائی یا بلندی آپ حاصل کریں گے, یہ سب کے نزدیک بالکل واضح سی بات ہے. اور دوسری طرف معاشرے کی بہتری کا تقاضا ہے کہ بدلہ لو, سزا دو اسے, ورنہ اس کی ہمت بنے گی. آج اس نے تمہیں تھپڑ مارا, کل کسی اور کو مارے گا. نپتی ہی ولدی بٹ. اب قرآن میں آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی, ایک طرف عفو والعافین عن الناس وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, تین لفظ. اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم کوشی سے کام لو اور ڈھانک دیا کرو گناہوں کو یا خطاؤں کو یا زیادتیوں کو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے کہ نہیں. تم اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے چاہتے ہو تو تم بھی تو لوگوں کو معاف کیا کرو. ایک طرف یہ ہے, وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. آپ کا تمدن کا نظام, آپ کی معاشرت کا نظام یہ تو درم برم ہو جائے گا اگر قصاص نہ ہو, اگر سزا نہ ہو, جرائم پھیلتے چلے جائیں گے. تو ایک ہے روحانی ترقی, اس کے لیے عفو, وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ایک ہے معاشرے کی ضرورت, اس کی مصلحت, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ہے اصل میں کہ جس سے ریزالو ہوتا ہے کہ ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح پر یہ ہے, آپ نے کچھ ریٹین کیا ہے اپنے پاس, وہ ایک خاص حد تک آ گیا, زکات دے دیجئے, باقی آپ کا ہے, یو کین ریٹین اٹ. مزید آپ خرچ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں, لازم نہیں. یہ قانونی سزا ہے, یہ جو کچھ رہے گا تمہارے پاس اس پر وراثت کے احکام کا بھی اطلاق ہو جائے گا. روحانی سزا کیا ہے؟ ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ, سب کچھ اللہ کے ہاں جمع کراؤ. یہاں کیوں جمع کرتے ہو؟ کس قدر پیارا جملہ ہے حضرت عیسیٰ کا, سرمن آف دی ماؤنٹ میں, پہاڑی کا واس, دیکھو اپنا مال زمین پہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے, چوری بھی ہوتی ہے, ڈاکہ بھی پڑتا ہے, اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرے, نہ چوری ہو سکے, نہ ڈاکے کا اندیشہ. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں, جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا. یہاں جمع کرو گے دل اٹکا رہے گا, یہاں زبردستی ہی فرشتے کھینچیں گے آپ کی جان، آپ جانے کو تیار نہیں ہوں گے، یہاں سے دل تو یہاں لگا ہوا ہے، مال یہاں ہے، اور اگر مال وہاں جمع کیا ہے تو آپ موت کے فرشتے کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ تمہید ہے اس بات کی کہ اسلام کے معاشی نظام دو ہیں۔ جب تک اس بنیادی نقطے کو آپ نہیں سمجھ لیں گے، اسلام کا معاشی نظام قطعاً سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان کی سطح پر احسان کس، یہ ایمان سے بلند منزل ہے احسان۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت جبرائیل جب آئے تھے حدیث جبریل میں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، بلند ترین منزل۔ اور عام فہم لفظ میں روحانی تقاضا کیا ہے، اس لیول پر اسلام کا نظام معاشی چار فنڈامنٹل کارڈینل پرنسپل پر مبنی ہے۔ نگیشن آف آل ہیومن اونرشپ، کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمانوں میں جو ہے زمین میں، تمہارے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے اللہ کا، ملکیت کی نفی، پتہ ملکیت نہیں تمہاری۔ پہلی بات، ملکیت نہ انفرادی رہی نہ قومی رہی، نیشنلائزیشن کا بھی چکر ختم، وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں، نہ قومی سطح پر نہ انفرادی سطح پر۔ نمبر دو، جو کچھ تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو، چاہے وہ کھیت میں ہے، کارخانے میں ہے، دکان پر ہے، کلینک میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، کوئی اپنی لا چیمبر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو، وٹ ایور یو گیٹ، اسے آپ اپنی کمائی نہ سمجھیے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے نیکی اور بدی کا کمانا، نیکی کمائی ہے، یہ کمائی ہے، بدی کمائی ہے، یہ بھی کمائی ہے۔ لہا ماں کا سبق و علیہا مقتسبت، کسب کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک جگہ کسب دنیا کی کمائی کے لیے بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں، لیکن قرآن میں اصل میں قسم کیا ہے، وہ تو نیکی یا بدی۔ اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، چاہے ساری محنت تم نے کی ہے، ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، سیراب تم نے کیا کھیت کو، پھر فصل کاٹی تم نے، لیکن جو کچھ ملے اسے فضل سمجھو۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ جو شے بلا استحقاق ملے۔ آپ اگر کسی شخص کو اپنے ہاں ڈیلی ویجز پر رکھتے ہیں، 100 روپے اس کی ویج آپ کی مقرر ہوئی ہے، دن بھر آپ دیکھتے رہے ہیں اسے، اس نے بہت محنت سے کام کیا، یہ اس کا خیال نہیں کرتا تھا کہ کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہو تو کام کرے، ورنہ پھر ڈھیلا پڑ جائے، نہیں، وہ اپنی کمٹمنٹ، آؤٹ آف ہز اون کمٹمنٹ وہ کام کرتا رہا ہے۔ تو شام کو آپ اسے 100 روپے دے کر، یہ تو اجرت ہے، اجر ہے، اور بھائی 10 روپے اور لے لو، یہ فضل ہے۔ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا آپ سے، ڈیمانڈ تو وہ 100 کر لیا، لیکن یہ کہ اسے آپ اگر اضافی شے دیتے تو وہ فضل ہے، فضل سمجھو اپنی کمائی دسل۔ جب کوئی شخص اپنی کمائی سمجھتا ہے، یہ قانونیت ہے، اوتی تو ہوں علی علم نندی، یہ دولت میں نے اپنے علم اور فن اور اپنی صلاحیت و ذہانت سے کمائی ہے، یہ کفر ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تو نے دیا ہے، میرا کچھ قسم نہیں اس میں، فضل۔ یہی لفظ آیا نا قرآن مجید میں جمعے کے حکم کے ضمن میں، فیضا قبیت سلا تو فن تشرو فلر من فضل اللہ، جب نماز ادا ہو جائے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، تلاش کرنا ہے فضل، آپ تو کوئی شے کریٹ نہیں کرنی ہے، وہ فضل تو ہے، اللہ کا فضل ہے، ملے گا۔ تیسرا، اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، باقی اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا، یہ دوسروں کا مال ہے، تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دوسروں کو اس کا مال حوالے کر کے اور فارغ ہو جاتے ہو بارے امانت سے، یا اس کو اپنا مال بنا کر اپنے پاس جمع کرتے ہیں. تمہارا جائز حق تمہاری ضروریات کی حد تک ہے. بس یہ سمجھیے کہ اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو ہے. وہ جو مارکسزم کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے اور اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زائد درجہ ڈالو. یہ در حقیقت یہ دے ڈالنا یا غربا کو فقراء کو مساکین کو یتاما کو یعنی خیرات و صدقات میں دے دیا جائے اور یا اللہ کی راہ میں انفاق ہے جد و جہد ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اگر قتال کا مرحلہ ہے تو اسلحہ کی خرید کے لیے اعدوا لہم ما استطعتم. یہ چار پرنسپلز ہیں. ملکیت تمہاری کچھ نہیں. امانت چند روزہ رشتے معاش در حقیقت مالک ہر شے خدا است. ملکیت نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ قومی. جو تم کماؤ گے جو ملتا ہے وہ فضل ہے تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے. اگر برعکس سوچو گے تو قانونیت کی طرف جاؤ گے. اور جو کچھ مل گیا اس میں تمہارا جائزہ تمہاری ضروریات ہے. اب یہ ضرور ہے کہ ضروریات آدمی کم سے کم کرتا جائے یا ضروریات بڑی زیادہ رکھے. یہ چونکہ والنٹری معاملہ ہے یہ روحانیت کا تقاضا ہے یہ کوئی قانون کا تقاضا نہیں ہے. باقی سارا دے ڈالو. فور کارڈینل پرنسپلز آف اسلام اور مکمل نظام ہے یہ. اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے. اصحاب صفہ نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے. اس کے علاوہ فقراء صحابہ وہ چاہے حضرت ابو ذر غفاری ہوں یا اور بہت سے صحابہ تھے فقراء صحابہ کچھ نہیں رکھتے تھے. اور اس کے بعد اس سطح پر زندگی صوفیاء کرام نے گزاری اور ان کی دعوت جو پھیلی ہے دلوں میں اتری اس کی وجہ یہ تھی. یہ ہے پہلا نظام اسلام کا. اور اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے. اسلامی معاشرے میں جب تک یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوں گے مائنیوٹ مائنورٹی بہت کم لوگ ہوں گے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو روحانی سطح سے وہاں تک پہنچ گئے ہوں جو احسان کے لیول تک پہنچ گئے ہوں جن کا ایمان اس گہرائی تک پہنچ گئے ان کے لیے تو یہ معاملہ. لیکن یہ معاملہ پیس میکر بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر مورلز کا ویلیوز کا. ایک درویش بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس لیول پر زندگی گزار رہا ہے. روٹی بھی کھا رہا ہے تو تھوڑے سے گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے روٹی سوکھی روٹی جو ہے نرم کر کے کھا رہا ہے. جو عزت اس شخص کی ہوگی اس معاشرے کے اندر وہ کسی اور کی ہوگی. یہ دلوں پر حکومت کرے گا. جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح ہے زمانہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 6 بادشاہ تخت دہلی پر بیٹھے. کسی کو اپنے ہاں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی. اس کے دربار میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ایک نے کہا میں تو آ جاؤں گا آپ نہیں روک سکتے آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوسرے لوگ آتے میں بھی آ جاؤں. فرمایا فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں. اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا. اب بتائیے ان کی کیا عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوگی. پانی پت کے ایک بہت بڑے صوفی کو نواب امیر محمد خان ٹونک کئی گاؤں کا ایک وسیقہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ گاؤں ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دیے تاکہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو لوگ آئیں ٹھہریں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے. وہ جو وسیقہ آیا تھا اسی کی پشت پر شعر لکھ دیا فارسی کا. ماں آبرو فقرو قناعت نہ باستین بابیر خان بگوئے کہ روزی مقدر است. ہم اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنے کو تیار نہیں. جاؤ کہہ دو میر خان سے امیر خان والی ٹونٹ کہہ دو کہ ہماری روزی مقدر ہے اللہ کی طرف سے ہمیں کسی جاگیر کی ضرورت نہیں. یہ لوگ معاشرے کے اندر اخلاق کے ایک ایسے مینار بن جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر پھر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے. عزت دولت کی نہیں ہے، عزت کس کی ہے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہے، فساد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ سمگلر ہے، دولت اس کی سمگلنگ کی ہے، یہ ہیروئن کا ہے اور یہ ہیروئن لے، پھر بھی عزت اسی کی ہوگی. اس کا مکان دیکھ کر، کوٹھی دیکھ کر، محل دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے دل تھوڑا سا تو مرعوب ہو ہی جائے گا. اس سے ہے معاشرے کے اندر پستی سے پستی، پستی سے پستی. تو یہ جو نظام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم. والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں ہے. جس شخص کو آخرت کا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اصل زندگی وہ ہے، تو وہی کے لیے بھیج دو نا، یہاں کائے کو رکھنا ہے؟ اس کے بینک میں ڈپازٹ کرو، یہاں کام کر رہے ہو. ڈپازٹ کیا اور کل تمہارا استعمال روانگی ہو گئی، وہ تو پیچھے والے کیا کریں گے، گلچرے اڑائیں گے یا کیا کریں گے؟ یا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اگر کوئی اور آپریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ بینکوں کی کمائی ہو گئی، چھٹی ہوئی، ختم ہوئی. کیا کیا تم نے؟ اچھا، اب میں پہلے یہ چاہتا ہوں، بلکہ مجھے پہلے یہ کہنا تھا کہ معاشی نظام کے ضمن میں ہمیں سب سے پہلے جو دو معاشی نظام جن سے ہم واقف ہیں ان کا ایک کمپیریزن کر لینا چاہیے. اگرچہ اب کمیونزم مر گیا لیکن میرے نزدیک وہ مرا نہیں ہے، دوبارہ ابھرے گا اور بڑی شدت سے ابھرے گا. وہ ایک رد عمل تھا سرمایہ داری کے خلاف. اب سرمایہ داری جو ہے ننگا ناچ ناچ رہی ہے اور گلوبل ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ریئیکشن پیدا نہ ہو. جو کچھ ہوا ہے سیاٹل میں، اور جو کچھ ہوا ہے ڈیووس میں، اور جو کچھ ہوا ہے واشنگٹن میں، اور جو کچھ ہوا ہے لیٹن امریکہ کے ایک مقام پر، یہ سارا ریئیکشن جو ہو رہا ہے، یہ ننگی سرمایہ داری، یہ گلوبل سرمایہ داری، یہ ملٹی نیشنلز، ان کی حکومت، اس کا رد عمل تو ہوگا. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے دو اکانومیز تھیں جن کے درمیان نصف صدی تک کولڈ وار جاری رہی ہے. اور جب یو ایس ایس آر ڈیزالو ہو گیا تو امریکی مفکرین نے جو ہیں بغلیں بجائیں، ثابت ہو گیا ہمارا نظام ٹھیک ہے. دیکھ لو وہ لاش پڑی ہوئی ہے، وہ کمیونزم کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور وہ روس سربسجود ہے ہمارے سامنے، پیسہ مانگ رہا ہے ہم سے، بھیک مانگ رہا ہے. فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی اپنی ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ گئی، اب کوئی بہتر نظام نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا اس نظام کو. اگرچہ ہنٹنگٹن نے کہا کہ نہیں، ابھی کلیش آف سیولیزیشنز ہوگا. ٹھیک ہے، معاشی نظام کے اعتبار سے تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے وہ، میں اسے اختلاف کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، اس کا ریئیکشن آئے گا. بہرحال ان دونوں نظاموں کا ذرا تقابلی مطالعہ کیجئے. اور یہ بات کہ وہ نظام فیل کیوں ہوا، یہ کیوں یہ ہے جیت گیا، اس کی وجوہات کیا؟ دیکھیے، کمیونزم میں ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں بلکہ قومی ملکیت میں. کیپیٹلزم میں نہ صرف آرٹیکلز آف یوز آپ کی انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو مینز آف پروڈکشن ہیں، کارخانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کھیت ہے، یہ بھی آپ کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے. اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان کی سرشت ہے، چاہے آپ اسے بیسر سیلف کہہ لیں، اس کے اندر ایک ہے سینس آف پوزیشن، چیز میری ہے تو میں اس کی حفاظت زیادہ کروں گا، میں اس کو بڑھاؤں گا، میں اس کے اندر ترقی چاہوں گا. میری ہے ہی نہیں تو مجھے کاہے کوئی ایکسٹرا لیبر کرنے کی ضرورت ہے. جو حشر ہمارے ہاں ہوا تھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کے بعد، بیڑا غرق ہو گیا. کیوں کام کریں؟ اور سرکاری افسر بیٹھے ہوئے مینیجرز کی حیثیت سے، اگر مشین کو خراب ہو گئی ہو جائے گی، دو چار دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی، وہ رات کو کھڑا ہو کر اور مستریوں کے سر پر جو ہے سوار ہو کر تو ٹھیک نہیں کرائے گا. مالک تو کھڑا رہے گا، سوار ہوگا، اسے پتا ہے کل لیبر تو آئے گی،
اوور ہیڈ تو پڑ جائے گا مجھ پر
لیکن کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ اونرشپ, جس کے نتیجے میں انسینٹو پیدا ہوتا. وہاں محنت کا مادہ کم ہوتا چلا گیا اور یہاں کیپیٹلزم میں محنت کا مادہ بڑھتا چلا گیا. ارن مور ورک مور, نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پیداوار کم ہو گئی, یہاں پیداوار بڑھ گئی. امریکہ کا ویٹ گروئنگ ایریا جو ہے وہ بہت کم تھا روس کے مقابلے میں, پھر بھی امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا ویٹ اور رشیا امپورٹ کرتا تھا. کیوں کیوں زیادہ محنت کرے, انہیں تو ویج ملنی ہے نا. اور وہاں جو کھیت کا مالک ہے, فارم ہے, اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کے اندر, وہ اس کی جو ایک نفسیاتی جو ایک طلب ہے حیوانی لیول کی, میری شے, میری دولت, اس کو پورا کا پورا جو ہے اسے سزا مل رہی ہے. اچھا وہاں مقابلہ ختم, یہاں مقابلہ رہے گا, کمپٹیشن رہے گی. جب مقابلہ نہیں ہے تو چیزوں کا لیول, چیزوں کی کوالٹی نہیں بڑھے گی, پروڈکشن بھی کم اور کوالٹی بھی نہیں امپروو نہیں ہوگی. جہاں مقابلہ ہے پروڈکشن زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کوالٹی, میں بہتر سے بہتر بناؤں تاکہ میرا مال بکے. یہ چاہے بات ہے کہ وہ جو انسینٹو ہے ورک کا, اس کا یہ منطقی نتیجہ لازم نکلے گا. پھر وہاں تو ہے بیوروکریسی, بس فلاں جگہ پر تمہیں لگا دیا گیا ہے, اس میں ملازمت ہے, سروس کرو. اچھا کام کر رہے ہو تب بھی, نہیں کر رہے ہو تب بھی تمہاری سیلری مل جائے گی. ادھر کیا ہائر اینڈ فائر, جس کو چاہے رکھے, اگر مناسب کام نہیں کر رہا تو کوئی نوٹس بھی نہیں دینا, شام کو کہہ دیں گے جناب آپ کل سے تکلیف نہ کیجیے گا, یہ چیک لے جائیے اپنا. ہائر اینڈ فائر. اسی طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں مارکیٹ فورسز, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, نو کنٹرولز, وہاں کنٹرول ہے, یہاں کوئی کنٹرول نہیں. اگر کسی کموڈٹی کی ڈیمانڈ گھٹ گئی ہے, سپلائی زیادہ ہے, قیمت گرے گی, اور اگر کسی کموڈٹی کی سپلائی کم ہو گئی ہے, ڈیمانڈ زیادہ, قیمت بڑھ جائے گی. لیٹ اٹ بی سو. یہ نیگیٹو پوائنٹس تھے کمیونزم کے اور پازیٹو پوائنٹس تھے کیپیٹلزم. البتہ ایک پوائنٹ وہ ہے جو پازیٹو تھا کمیونزم میں اور جو نیگیٹو ہے کیپیٹلزم. وہاں ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان اتنا فرق نہیں ہے. میکسیمم جو رشیا کے اندر عام سپاہی اور جرنیل, ان کی تنخواہوں میں 1:30 اس سے زیادہ ریشو نہیں تھی. اور یہاں یہ ہے کہ ایک طرف دولت کے انبار ہیں, دولت مندوں کو پتا نہیں ہے دولت ہماری کتنی ہے, 40-40 بلین کا ایک چیک لکھ کر دے سکتا ہے آدمی, لے جاؤ. اور دوسری طرف بھوک ہے, فاقہ ہے, گھیٹوز ہے, جس کا سب سے بڑا آپ کو منظر نظر آتا ہے مینہٹن. جو سمجھئے کہ ان کا تو تہذیب کا اور ان کی تجارت کا اور یہ جو ٹاورز تھے اس کے جنوبی علاقے کے اندر, ورلڈ ٹریڈ ٹاورز. مینہٹن ایک جزیرہ ہے, کوئی 9 میل لمبا اور کہیں ذرا 2-3 میل چوڑا ہو جاتا ہے, کہیں آدھا میل ہی رہ جاتا ہے, بس اس طرح کا جزیرہ ہے. اس کے جنوبی علاقے میں دنیا بھر کی دولت جمع ہے, تمام بینک وہاں ہیں, وہی تھے وہ ٹریڈ سینٹر بھی. اور شمالی میں چلے جائیے, گھیٹوز ہیں وہاں پہ, وہ جو افرو امریکنز کہلاتے ہیں وہ سب حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. دیکھ لیجئے, آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. سرمایہ دار نظام بھی ایک کام بہرحال کرتا ہے, کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کا تجربہ حاصل کر لیا. جب آپ کی فری اکانومی ہوگی اور کمپٹیشن ہوگا, فری کمپٹیشن, تو کچھ آگے نکل جائیں گے, کچھ پیچھے رہ جائیں گے, ظاہر بات ہے. آپ اگر لوگوں میں دوڑ کراتے ہیں اور وہ بندھے ہوئے آپس میں نہیں ہے, تو کوئی آگے نکلے گا, کوئی پیچھے رہ جائے گا. اگر آپ چاہیں کہ دوڑیں بھی اور کوئی آگے پیچھے کا فرق نہ ہو, تو پھر رسے سے باندھ دیں انہیں. لیکن فری اکانومی میں تو ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ اتنے ہیو ناٹس رہ جاتے ہیں پیچھے جو اب ان کے لیے پوٹینشیل خطرہ ہے. یہ خلیج جو ہے ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان, یہ بھوکے بھیڑیے کہیں ہمارا پیٹ نہ پھاڑے, ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے, یہ کھڑے نہ ہو جائیں, بغاوت نہ کر دیں. لہذا کچھ نہ کچھ سبسسٹنس لیول ان کو دو. اس کو کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپیٹلزم, کیونکہ لازمی نتیجہ ہے کچھ پیچھے رہ جائیں گے کچھ آگے, تو کوئی فیڈ بیک ہونا چاہیے. سیکیورٹی, سوشل سیکیورٹی, جس میں ٹاپ پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے, اس سے ذرا نیچے آئیے تو برطانیہ ہے, بہت اونچا لیول ہے وہاں بھی ویلفیئر کا یا سوشل سیکیورٹی کا. سب سے کم جو ہے وہ بھی امریکہ میں ہے, لیکن امریکہ میں بھی یہ ہے, آپ جا کے کہہ دیجئے میرے پاس جاب نہیں ہے اور میرے پاس مکان بھی نہیں ہے, آپ کا وظیفہ بھی مقرر ہو جائے گا, ایک چابی بھی دے دی جائے گی, جاؤ. یہ ہے فیڈ بیک, یہ ہے انٹرنل مینجمنٹ. کیونکہ کیپیٹلزم میں لازمن یہ ہوگا کہ کچھ بھوکے رہ جائیں گے, کچھ بہت زیادہ والے ہوں گے, تو بہت زیادہ والے جو ہیں اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خیرات کا کھاتا جو ہے کھلا رکھیں گے. اسے کہتے ہیں انٹرنلی مینیج کیپیٹلزم. اب آپ آئیے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ روحانی سطح پر اسلام کا نظام کمیونزم کے مشابہ ہے, کوئی ملکیت نہیں, ملکیت اللہ کی, جو کچھ تم نے کمایا فضل ہے, فضل میں تمہارا حصہ تمہاری ضرورت ہے, باقی دے ڈالو, اللہ کے بینک میں جمع کراؤ. لیکن اب سنیے, ایٹ دی لیگل لیول, فقہی سطح پر, قانونی سطح پر, اسلام کا معاشی نظام ایک کنٹرولڈ, الفاظ نوٹ کرتے, کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم ہے. کیپیٹلزم ہے کیا مطلب؟ یو کین اون, قانونی سطح پر تو اونرشپ ہے, اگر اونرشپ نہ ہو تو وراثت کا آئے گی, اونرشپ تو ہے قانونی سطح پر. وہ سطح اور ہے, روحانی سطح اور ہے, اس کو تو اس وقت بھول جائیے. اب آئیے زمین پر, آن دی گراؤنڈ, تو پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے, پرسنل اونرشپ, پرسنل انسینٹیو ہے, زیادہ کام کریں گے, زیادہ کریں گے, زیادہ کمائیں گے, ہمارا ہوگا. پھر اس کے اندر ہائر اینڈ فائر ہے, آپ جب چاہیں رکھیں کسی کو, آجر اور مستاجر, یہ رشتہ جو ہے آزاد ہے. پھر اس میں ڈیمانڈ سپلائی, مارکیٹ فورسز کی کھلی اجازت ہے, کوئی کنٹرول نہ کرو. کنٹرول سے کیا ہوتا ہے؟ بلیک کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی کموڈیٹی کم ہو گئی, ہو سو ایور کین افورڈ, ہی شوڈ گو اینڈ پرچیز, نہیں کر سکتے تو نہیں, گھر بیٹھو. یہ ساری چیزیں جس کی بنا پر کیپیٹلزم جیتا اور جن کے مخالف چیزوں کی بنیاد پر کمیونزم ہار گیا, مر گیا, اسلام میں وہ سب ہے. پرائیویٹ اونرشپ ہے, پرسنل انسینٹیو ہے, کمپٹیشن ہے, اور ہائر اینڈ فائر ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق معاملہ لے کر چلنا ہے, بیوروکریسی کا کنٹرول نہیں ہے, آپ کا اپنا مال ہے, آپ کام کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ سارے انسینٹیوز موجود ہیں, لیکن کنٹرول کرتا ہے اسلام لیگل لیول پر کہ یہ کیپیٹل جو ہے یہ آکاش میل کی طریقے سے پوری معیشت پر چھا نہ جائے. اب یہاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایچ جی ویلس کا ایک کال. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلے تجارت ہوتی تھی بارٹر سسٹم, کسان کھیت میں کام کر رہا, گندم بوئی ہے, اس نے گندم جو ہے اگائی ہے, اور کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جلاہا, وہ کپڑا بن رہا ہے, اس نے کچھ دانے دے دیے, کپڑا لے لیا, نو کرنسی. رومن امپائر کے زمانے میں سب سے پہلے دنیا میں کرنسی کا تصور پیدا ہوا, سونا چاندی کی کرنسی. اس کو کہتا ہے ایچ جی ویلس, انسان نے جب سے کرنسی کا معاملہ شروع کیا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا. گندم آپ کتنی ہولڈنگ کریں گے، لیکن یہ سونا ہے ایک شیر، یہ اتنے ہزار من گندم کے برابر اس کو آپ رکھیے اپنی تجوری کے اندر، جب چاہے ریلیز کریں، جتنا چاہے خرید لیں، قیمت بڑھ جائے گی، جب ہاتھ روک لیں گے قیمت گر جائے گی. یو کین مینیپولیٹ دی مارکیٹ جب آپ کرنسی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو ایک لعنت کا توق تھا جو نوع انسانی نے اپنی گردن میں ڈالا ہے. یہ دیو جو ہے، یہ جن ہے، کیپٹل، یو ہیو ٹو چینج اٹ، اسے بوتل میں بند رکھو. یہ ہے اصل جو چیز کے اسلام کی کنٹریبیوشن ہے، کیپٹلزم. اس میں سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو، نو کنسنٹریشن آف ویلتھ، ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان بہت فاصلہ نہ ہو. اس کا جو ماسٹر سٹروک ہے، ربا حرام، کاروبار کرو جائز طریقے سے کرو، ربا کے بغیر کرو. ربا کیا ہے؟ صرف پیسہ پیسے کو کھینچے وداؤٹ اینی لیبر. آپ کو معلوم ہے کاروبار کوئی بھی ہوتا ہے، اس میں کیپیٹل چاہیے، لیبر چاہیے، اور پھر چانس بھی ہوتا ہے. کسی وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی اماؤنٹ آف لیبر اور وہی اماؤنٹ آف کیپیٹل آپ کو زیادہ پروڈکٹس دے دیتی ہے، کبھی کم ہوتا. تین فیکٹرز رہیں گے ہمیشہ، لیکن اگر باقی دونوں فیکٹرز کو آپ ختم کر دیں اور صرف پیسہ پیسہ کماتا رہے، یہ ورسٹ لعنت ہے دنیا کی، اور یہ شریعت کے نزدیک حرام ترین ہے. گھڑی چل رہی ہے، گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ اس کا پیسہ تو بڑھ رہا ہے، ہر ٹک ٹک کے ساتھ. جو پیسہ لے کر گیا ہے اس کو پتہ نہیں نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں. مجھے تمہارے نقصان سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو نفع چاہیے، اور نفع بھی ایک خاص جو اس کی شرح ہے اس پر چاہیے. یہ ہے جس کو ماسٹر سٹروک کہہ رہا ہوں میں، یہ اللہ ہی دے سکتا تھا. حرام، اور حرام بھی کتنا. دیکھیے عقیدے میں جس قدر بڑی شے ناقابل معافی شرک ہے، عمل میں اتنی ہی بڑی شے سود ہے. زنا اتنی بڑی شے نہیں ہے، چوری اتنی بڑی شے نہیں ہے. سود جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، کسی اور گناہ پر، کسی اور جرم پر یہ آیا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے، فاضل بحب من اللہ و رسول، کان کھول کر سن لو، الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا. اور حدیث میں آیا ہے الربا سبعون خوبا یا جزءا، سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں یا جز ہیں، جن میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. ان ستر میں سب سے چھوٹا، اے سروہا، ستر میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے این کے ہر رجل و امہو، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب ریشو پروپورشن آپ بنا لیجئے، آپ کے نزدیک زنا کتنی بہت بڑی بری ہے؟ پھر زنا نہیں، ماں کے ساتھ زنا. اور پھر یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے ستر میں سے. دس از دی ماسٹر اسٹروک آف اسلامک اکنامکس. ربا حرام. محنت کرو، پیسہ بھی ہو تمہارا، جدوجہد کرو، اکیلے کرو، مل کر کرو، شراکت کر لو، نفع نقصان تمہاری ذمہ داری ہے، بانٹو آپس میں، نفع بھی بانٹو، نقصان بھی بانٹ لو، دیر کرو، اس میں آپ مل کر کام کریں، شراکت کریں، اکیلے کریں، کریں، یہ سب تو یوں. اصول کیا ہے؟ مجرد پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہو، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، یہ جو آپ کا محاورہ ہے، جس نے سود پر رقم دینی ہے وہ کوئی محنت اب نہیں کر رہا، اس میں کسی چانس کو وہ لینے کو تیار نہیں ہے. مجھے تو فکس ریٹ پر نفع دیتے رہو. اسی طریقے سے جوا، محض چانس پر جیتنا، کوئی محنت نہیں اس میں، چانس، داؤ لگایا پو بارہ ہو گئے، اور داؤ لگایا سب گیا، چانس. اس کو خمر اور میسر کو ساتھ لائے ہیں، جس طرح شراب انسان کو شل کر دیتی ہے پھر اس کے اندر محنت کا جذبہ نہیں رہتا، جوا شل کر دیتا ہے، محنت کیسے کرے، داؤ لگاؤ، چاہے اس میں مفلس و قلاش ہو کر کپڑے تک بھی اپنے اتروا کے آدمی چلا جائے. ان دونوں چیزوں کو حرام. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ چین ہو گیا ہے. اب سرمایہ کا جن جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جن تھے ان کے پاس مقرنین فی الاسفاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ کام کرتے تھے. سرمایہ کو جکڑ دو بغیر محنت کے نہیں. ہاں اس میں دو ایکسیپشن ہیں. ایک ایکسیپشن ہے جسے ہم مزاربت کہتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بوڑھے ہیں یا کوئی اور بات ہے، خاتون ہے، کوئی دوسرا شخص ہے جو کام کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ اس کو دے دیجئے. اگر نفع ہو تو آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ لے سکتے ہیں، اگرچہ آپ کی محنت نہیں لگی. لیکن دیکھیے اس ڈیبٹ کو کریڈٹ کیسے کیا. یہ جو بغیر محنت کے نفع کی امید ہے اس کو ساتھ بیلنس کر دیا، نقصان ہوا تو سارا تمہارا ہوگا، اس کام کرنے والا کا کوئی نقصان نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. دس از ہاؤ اٹ از بیلنسڈ ناؤ. لہذا مزاربت ٹھیک ہے. نمبر دو کرایہ. لوگ اس پہ چونکہ دلیلیں لاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ساری باتیں آپ سمجھیں. کرایہ انسان کا بھی ہے، اجیر اور مستاجر. آپ نے ایک آدمی کو کرایہ پر رکھا ہے نا کہ وہ آٹھ گھنٹے کام کرے گا، اس کی محنت آپ خرید رہے ہیں، یہ بھی اجارہ ہے. اور کرایہ کیا ہے؟ مکان ہے، وہ آپ نے لیا ہے کرایہ پر، ایک مہینے رہیں گے، آپ پانچ ہزار روپئے دس ہزار روپئے کرایہ دیں گے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ مکان ہے پچاس لاکھ کا، آپ پچاس لاکھ کسی کو دیں اور اس سے کہیں دس ہزار ماہانہ مجھے دو تو حرام. اور پچاس لاکھ کا مکان دے دیا اس کو اور آپ اس سے کہتے کرایہ دس ہزار روپئے ماہانہ دے تو جائز. یہ اعتراض کیا گیا تھا نا. وقالوا انما البيع مثل الربا. اب اس میں اللہ تعالی جواب دے سکتا تھا، نہیں بھائی یہ اس میں مشابہت نہیں ہے، فرق ہے سمجھو، نہیں، یہ بری عادت نہیں ڈالنی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس بات ختم. اختیار اللہ کا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو اللہ کا حکم ہے، تمہارا حق نہیں ہے کہ اس کی حکمت پوچھو. اللہ بتا دے تو نور اللہ نور ہے، لیکن یہ عادت نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تو مانو بس. حالانکہ بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن ہے، آپ کسی کو پچاس لاکھ روپے نقد دیں گے، وہ کاروبار میں لگائے گا، ہو سکتا ہے ایک کروڑ بنا لے، اور ہو سکتا ہے کہ پچاس کے پچیس لاکھ رہ جائے. اس کو میں کہتا ہوں فلوئڈ کیپیٹل. یہ فلوئڈ ہے. ایک ہے سالڈ کیپیٹل، مکان کیا کرے گا اس کا، رہے گا نا صرف، رہنے کا آپ اس سے معاوضہ لے لیجیے بس. اس کے ایک کروڑ ہو جانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو مالک کا ہوگا. اگر بڑھے گا اس کا کرایہ، اس کی قیمت بڑھ گئی کبھی تو مالک کی ہے، اس کرایہ دار کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر پراپرٹی کی قیمتیں گر گئی ہیں تو مالک کی شے ہے، وہ گر جائے گی، اس کرایہ دار کا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ چیزیں علیحدہ ہیں، ان کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اصل میں لیگل لیول پر اسلام کا سرمایہ دارانہ نظام، کیپیٹل، پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انسینٹو، ہائر اینڈ فائر اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رولز، یہ سب موجود ہیں جو کہ اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں، پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں، کوالٹی آف پروڈکشن کو امپروو کرتے ہیں. اور یہ معاملہ ظاہر بات ہے کہ انسان عام لوگوں کے مفید ہے. ایک شخص وہاں بہت محنت کر کے اپنی چیز بہتر بنا کر دے رہا ہے آپ کو، اور کم قیمت پر دے رہا ہے تاکہ میرا مال خریدے، یہ کمپٹیشن تو اس میں بھی ہوگا نا. تو یہ جو بھی فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی جسے بھی دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے، اس کے سارے کارڈینل پرنسپلز ایٹ دی لیگل لیول، اسلام کے قانونی سطح پر یہ تمام اسلام میں موجود ہیں. لیکن نمبر ایک صرف پیسہ پیسہ کمانے والا ارننگ ایجنٹ نہیں مانا جائے گا. سود حرام، حرام مطلق، جوا حرام مطلق. اس سے آگے بڑھ کر جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام. یہ جو آپ کے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں وہ ٹافی کا ہے اشتہار، کوئی اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اخبار عورت کی تصویر کے بغیر چل نہیں سکتا، ہفتے وار ایڈیشن ہر ایک آ رہا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی صفحہ اول کے اوپر کسی خوبصورت جوان عورت کی تصویر ہوگی. ڈیلی اخبارات دنیا کے اندر جو ہے روزنامے، کہیں اس میں کلر تصویریں نہیں آتی. یہ صرف پاکستان میں اور ترکی میں ہے. اور کیا علیحدہ معاملہ ہے، پورنوگرافی بھی ہے، ایسی چیزیں سب کی ہیں جس میں بالکل اڑیا چیزیں ہیں، جسے چاہیے لے لو بھائی. اخبار جو ہے وہ نیوز کے لیے ہے، ویوز کے لیے ہے، اس میں کوئی ننگین تصویریں نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے وال اسٹریٹ جرنل کو دیکھ لیجئے، نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیجئے، آپ جس کو چاہیں دیکھ لیں. ہاں پاکستان اور ترکی. اسی طریقے سے منشیات کا عادی بنا کر اور کمائی کرنا حرام مطلق. یہ وہ چیزیں ہیں در حقیقت کہ جس سے وہ سرمایہ جو ہے اس کو، جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. ابھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے. انشورنس، کاروباری اور صنعتی انشورنس. ذرا تجزیہ کیجئے کس قدر خوبصورت شے معلوم ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی ہے، اس کا کارخانہ جل گیا ہے، وہ تو رہ گیا بیچارہ، تو ٹھیک ہے انشورنس کی ہوئی ہے تو اسے پیسے مل جائیں گے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بڑی بڑی معصوم سی صورت، بڑی معصوم سی. بٹ انالائز اٹ. ایک شخص 10 کروڑ روپے کا ایک ماچس کی فیکٹری لگا تھا، فرض کیجئے شاہدرہ میں لگائی. اس ماچس کی فیکٹری میں آگ بھی لگ سکتی ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے دریائے راوی کا، تو ختم کر دے اس کو. قومی سطح پر تو دولت ضائع ہو گئی، ایٹ دی نیشنل لیول جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا. اچھا وہ اپنا ذاتی نقصان نہیں چاہتا، وہ اس نے انشورنس کرائی ہے، انشورنس کے لیے جو پریمیم دے رہا ہے اسے اپنے خرچے میں ڈال رہا ہے، اور خرچے میں ڈالے گا کاسٹ میں آ گیا، اور کاسٹ میں آ گیا تو بوجھ کس پر آیا؟ کنزیومر پر آیا. گویا کہ وہ ایک تو جو چیز پیدا کر رہا ہے صنعتی، وہ اس کے اوپر بھی اپنا نفع لے رہا ہے، لیکن نمبر ایک اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. یو پے اٹ فار می. یہ ہے انشورنس کی اصل حقیقت، سرمایہ داری کا تحفظ، سرمایہ کا تحفظ. قومی سطح پر نقصان ہو گیا، میرا نہیں ہو. یہ سب کیپیٹلزم کے ٹینٹیکلز ہیں، انہوں نے جو پھیلائے ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے آج دنیا کے اندر جو چھا گیا ہے. پھر آڑت، میں نے اپنے کتاب چل میں اس معاشی نظام میں واقعہ لکھا ہے. میں یہاں لاہور میں ایک بہت بڑے عالم دین سے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ان کے پاس جاتا تھا. ایک دفعہ گیا تو درس حدیث ہو رہا تھا، بس 6-7-8 طرق سے ایک ہی روایت آ رہی تھی. یہ آپ طریقہ اور روایت سمجھ لیجئے. ٹیکسٹ ایک ہے، لا یبیع الحاضر للبادی، کسی شہر کا رہنے والا باہر سے آنے والے کا مال فروخت نہ کرے. انفلاں 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 انفلاں، دوسری روایت آ گئی، فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے. چینز آف روایت جو ہے 8-10. حدیث کا درس ہو گیا، دعا مانگ لی، فارغ ہو گئے. میں نے کہا مولانا یہ اس روح سے آڑت کا پھر کیا جواز ہے، یا ہے جواز؟ کچھ آڑت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی منڈیاں ہوتی ہیں، اناج کی منڈیاں ہیں، پھلوں کی منڈیاں ہیں، سبزیوں کی منڈیاں ہیں، وہاں باہر سے لوگ مال لے کر آتے ہیں. جو وہاں دکاندار ہے آڑتی وہ خریدتا نہیں ہے، اس کے پاس خریدار بھی آ گیا اور اس کے پاس بیچنے والا بھی آ گیا. وہ خریدار خریدتا ہے، بیچنے والا بیچتا ہے، اور یہ آڑتی دونوں سے کمیشن لیتا ہے. یہ تو حرام مطلق ہے، ایک طرف سے کمیشن آپ لے سکتے ہیں، دو طرف سے نہیں. اور بڑی معقول بات ہے، یہی معاملہ ہمارا یہ جو بزنس ہو رہا ہے پراپرٹی بزنس، اس میں بھی وہی ہے، دونوں طرف سے. خریدار سے بھی فروخت کنندہ سے حرام. آپ ایک مقدمے میں ایک سائڈ کے وکیل ہو سکتے ہیں، دونوں سائڈ کے وکیل تو آپ نہیں ہو سکتے. یا تو آپ خریدار کے انٹرسٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ خریدار سے کمیشن لیجئے، یا آپ فروخت کنندہ کو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ نفع ہو جائے تو آپ فروخت کنندہ سے لے لیجئے. یہ وکالت ہو جائے گی. ون وے کمیشن از جائز، ٹو وے کمیشن حرام. اور منطقی طور بھی آپ سوچ لیجئے، ایک مقدمے میں ایک ہی وکیل دونوں طرف سے نہیں ہو سکتا، مدعی سے بھی اور مدعی سے بھی، دونوں کو کر رہا ہوگا. اسی طرح ایڈوانس سودا، اور اس میں 10% دے دیا سودا ہو گیا، بے شرم صرف اس صورت میں جائز ہے کہ آپ ٹوٹل پرائس اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ کریں گے تو سودا جائز ہے، ورنہ نہیں. فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں، یا کوئی تاجر جو ہے گیہوں کا یا چاول کا، وہ طے کرتا ہے کہ اس کے سیزن میں مجھے 10,000 من گندم دے دینا، 10,000 من چاول دے دینا، اور یہ قیمت میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ٹوٹل قیمت ڈاؤن پیمنٹ ابھی کرنی پڑے گی، یہ نہیں 10% دے گیا سودا ہو گیا. بے کیا ہے؟ نقدا نقد، پیسہ دو نہ لو. یا پھر مستقبل کا سودا ہے تو صرف بے سلم، پوری قیمت اسی وقت دینی پڑے گی. 10% 20% سے سودا نہیں ہوگا. اچھا، جو مال موجود نہیں قبضے میں نہیں، اس کی بے حرام. جب تک قبضے میں آپ کے مال نہیں، آپ فروخت نہیں کر سکتے. یہ سب کیوں اقدامات ہیں؟ وہ اسی سرمایہ کو چین کرنے کے لیے. یہ سرمایہ دیو ہے، یہ جن ہے. اس کی جو اولین شکل تھی اس کے بارے میں اچھی وقت کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک لعنت کا توق انسان نے اپنی گردن میں ڈال لیا. اب آئیے اس سے اگلی ایک بات، زمین کا سود، مزارعت حرام. جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا کسی کو دے دے، تو اس میں سے ایک دانہ گندم کا لینے کا حقدار نہیں ہے. یہ ہے حدیث، اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا، اور کس کا ہے؟ امام مالک کا، اور کس کا ہے؟ امام شافعی کا. کھلے کھیت میں مزارعت حرام ہے. انہوں نے صرف ایگزمپٹ کیا ہے کہ اگر باغ کے تحت کوئی کھیت بھی ہے باغ کے اندر، تو اس کے ساتھ مساقات جو باغ کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے لیے بھی ہو جائے گی. یہ مزارعت سود. میری زمین ہے، میں بیٹھا ہوں، محنت وہ کر رہا ہے، مصیبت وہ جھیل رہا ہے، خون پسینہ اس کا ہے، اور آ کر آدھا اٹھا کے بلے گیا. سود کے مشابہ، مزاربت کے مشابہ نہیں ہے یہ. اگرچہ لفظ مزارعت مزاربت یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم وزن ہے، لیکن مشابہ نہیں. نقصان اگر فصل کا ہو گیا تو سارا نقصان کس کا ہوا؟ زمین تو جوں کی توں رہے گی، اگلی فصل پھر اٹھا دیں گے اس کا اندر. نقصان تو سارا اس کا جس کی محنت لگی ہے پوری. وہاں مداربت میں کیا نقصان؟ سارا صاحب مال کا ہوگا، عامل کا کوئی نقصان نہیں. مزارعت حرام مطلق. اسی طرح زمین کرائے پر ٹھیکے پر دے دینا حرام مطلق. پتہ نہیں فصل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آپ نے 10,000 روپیہ فی ایکڑ. اس میں ذرا ایک مغالطہ ہے کراء الارض کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا جواز کا فتویٰ ہے. مزارعت میں تو حرام ہے کراء الارض، لیکن اس میں میرے نزدیک کراء الارض سے مراد کیا ہے؟ زمین غیر زراعتی مقصد کے لیے کرائے پر دینا. کوئی شخص انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ زمین خریدے، اسے 10 ایکڑ زمین چاہیے، وہ لیز پر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن زمین اس میں پروڈکشن ایجنٹ نہیں ہے، وہ تو مشین اوپر لگ رہی ہے، بار بار وہ کر رہی ہے، اس سے کمائی ہو رہی ہے، زمین سے کمائی نہیں ہے. یہ کرایہ ہمارے ہاں آج کل بعض حضرات جو انتہا پہ چلے گئے وہ کرائے کو بھی حرام کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کرایہ جائز ہے، اور میرے پاس اس کی سب سے بڑی سند کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من اکلا کرا ارض مکہ فقد اکل الربا. اسی طریقے سے باغ کا جب تک پھل لگ نہ جائے سودا نہیں ہو سکتا، حرام. معلوم ہو کہ بھئی اب پھل آ گیا لگا ہے, اس کی تو کوئی قیمت سودا آپ کر سکتے ہیں مگر نہیں. اچھا یہ تو وہ چیزیں میں نے گنوا دی کہ جن سے کیپیٹلزم کو چین کر دیا گیا, کیپیٹل کو چین کر دیا گیا, اس کے لیے ایسے حدود عائد کر دیے گئے کہ وہ پھیل کر پوری معیشت کے اوپر نہ چھا جائے, آکاش بیل پورے درخت کو چوس کر رکھ دے. لیکن کیپیٹل تو ضروری ہے, کام تو کرنا ہوگا پیسے. اب آئیے انٹرنل مینجمنٹ, سوشل سیکیورٹی, زکات اور خمس اور عشر, اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے ریاست ذمہ ہے. دنیا میں اتنا بڑا سوشل سیکیورٹی کا نظام کبھی وجود میں نہیں آیا تھا, آج ہے, ہم کیا کریں. ہمارے ہاں زکات کے نام سے جو دھوکہ کیا گیا اور زکات کو بدنام کیا گیا, پھر اس میں جو غبن ہوتے ہیں کھایا پیا جاتا. لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ ہے, بہت ہائی لیول کا سوشل سیکیورٹی ہے. برطانیہ میں ہے ان ایمپلائمنٹ الاؤنس, آپ کہیں گے میرے پاس جاب نہیں ہے, فرض کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر یہ جاب کر, یہ میری شان کے نیچے ہے, میری تعلیم کے مطابق نہیں ہے, میری کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں, آپ کو الاؤنس دینا پڑے گا. اسے علاج مفت, امریکہ جو ہے اس میں سب سے نیچے ہے, ویلفیئر بہت کم ہے, سب سے زیادہ گندا اور سب سے زیادہ اریاں اور ننگا کیپیٹلزم جو ہے وہ امریکہ میں ہے. لیکن وہاں بھی ویلفیئر ہے, اس کا لیول بہت پست ہے. لیکن آپ کہہ دیں جا کر کے نہیں میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے, مکان نہیں ہے, چابی بھی مل جائے گی کسی فلیٹ کی, وہ جو بنائے ہوئے انہوں نے ایسے ہاؤسز بڑے گٹیا قسم کے, لیکن بہرحال آپ کو سر چھپانے کی جگہ تو ہو جائے. اسلام نے اس کو زکات کے ساتھ, تو خذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم, یہ ہیڈ اور ہیڈ لارڈز کے درمیان خلیج زیادہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ ماڈرن کیپیٹلزم نے بھی اس کو ٹیکل کیا, انٹرنل مینجمنٹ اسی کا نام, لیکن 1400 سال پہلے تو یہ نظام اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. زکات, وہ زکات کل اموال تجارت سب سے بڑی سورس ہے اس کی. دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے, 2.5% دے دو, اس کا انکم ونکم سے کوئی تعلق نہیں. اگلے سال نقصان ہوا ہے 5 لاکھ کا رہ گیا, 5 لاکھ پہ دے دو, نقصان سے نفع سے کوئی تعلق نہیں. اٹس ناٹ این انکم ٹیکس, یہ تو ٹوٹل جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے 2.5%. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی رقم اس میں آئے گی, اور اس کے اندر سوشل سیکیورٹی کا جو نظام قائم ہو جائے گا دنیا دیکھے گی, اشش کرے گی. یہ نظام سوشل سیکیورٹی کا, جس کے لیے میں واقعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی تک کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کرو, ہر شہری کی کفایت, بنیادی کفایت. اچھا اس میں جو انٹرنل مینجمنٹ ہے کیپیٹلزم کا اور جو اسلام کا ہے, اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. ماڈرن کیپیٹلزم جو ہے وہ اسے اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی کراہت کے کھاتا ہے اور عیش کرتا ہے, پھر دھوکے بھی دیتا ہے, کچھ جاب بھی کر رہا ہے چپکے چپکے سے اور ادھر سے ویلفیئر بھی لے رہا ہے, یہ سب ہوتا ہے. اسلام نے کیا کہا ہے, بہت خوبصورت نظام, دیکھو یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے, بچو اس سے, اس کو لے کر گلچھرے اڑانا, یہ تو ان کے ہاتھوں کا میل ہے, محنت کرو, غیرت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کنٹریز کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اپنے اس لیول آف سوشل سیکیورٹی کو برقرار رکھنا. خبریں کبھی کبھی آتی ہیں, اب علاج کے سلسلے میں بھی برطانیہ کے اندر اب کمی ہو رہی ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے. ذرا سی کوئی بیماری آئی ڈسیبلڈ کا سرٹیفکیٹ دیا اور بیٹھ گئے اور ایش کر رہے ہیں. ہمارے ڈپٹی کمشنروں کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی جتنی اسے گھر بیٹھے مل رہی. تو یہ نظام زیادہ چلنے والا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے لے سکتے ہو لیکن نہ لو, محنت کرو. تو ایک شخص آیا تھا حضور کے پاس کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے کچھ دیجئے. فرمایا کچھ بھی نہیں تمہارے پاس؟ نہیں, بس میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو آدھی ہم زمین میں بچھا لیتے ہیں سارا کنبہ آدھی اوڑھ لیتے ہیں اور ایک کٹورا ہے پانی پینے کا. فرمایا لے آؤ. نیلام کرا دیا, ویسے آ گئے. فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑی کا پھل لے کر آؤ. وہ لے آیا, دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا, جاؤ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ کر لے کر آؤ بیچو. گیا اور کچھ پیسے دے دیے کہ آج کے لیے اپنے گھر والوں کو یہ پیسے دیتے جاؤ. اور کچھ دنوں کے بعد وہ آیا, وہ خوشحال تھا. یہ سائل کو جھڑکو بھی مت لیکن سمجھاؤ, تمہاری غیرت کے منافی مانگو اللہ سے اور ہاتھ کی محنت سے کماؤ دکھاؤ. اس سے بہترین روزی وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کما کر جو ہے انسان پال رہا ہو اپنا پیٹ. اب چند چیزیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. اسلامی ریاست میں حکومت کی جو آمدنی کی اور مددات ہیں وہ بھی نوٹ کر دیجیے. بڑا مغالطہ ہے کہ بس زکات دے کر پھر کچھ نہیں, کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا. بالکل غلط بات ہے. زکات تو اس کے لیے ہے, یہ تو ہے پور ٹیکس. یہ ہیز اور ہیو ناٹس کا برج کرنا, اس گیپ کو برج کرنا, اس کے لیے ٹیکس تو ہوں گے. ایک تو اموال فے, اموال غنیمت میں تقسیم ہوتے ہیں, اس میں تو خمس جائے گا جو زکات کے ساتھ شامل ہو جائے گا. فے وہ ہے کہ جو بغیر لڑے بھیڑے کوئی چیز مل گئی ہے وہ بیت المال کی ملکیت. پھر خراج, جو زمینیں مسلمانوں میں بزور شمشیر فتح کی ہیں, جو ملک ان کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہے, نہ وہ مال غنیمت ہے کہ تقسیم کر دی جائے مسلمانوں کے درمیان, وہ خراج ہے, وہ نیشنل اونرشپ اس کی ہوگی, قومی ملکیت ہے. اور اس کو دیا جائے گا وہی لوگ جو اس کے اوپر کاشت کر رہے تھے کاشت کریں, خراج لیا جائے گا, عشر نہیں خراج. اور خراج کسی بھی زمین کو دیکھ کر اس کے پیداوار کتنی ہو سکتی ہے, کتنی آمدنی ہو, اس کے حساب سے لگایا جائے گا. جیسے غیر مسلموں پر جزیہ, مسلمانوں پر زکات, اسی طرح یہ مفتوحہ زمینوں پر خراج, اور جو ذاتی ملکیتی زمینیں ہیں ان لوگوں کی کہ جو لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے. مدینے کے لوگ, حضور نے فتح نہیں کیا تھا مدینہ, وہ تو پہلے ایمان لے آئے تھے, حضور کو لے کر آئے تھے. وہاں کی ساری زمینیں عشری ہیں, عشر دینا ہوگا پیداوار کا, یا نصف عشر دینا ہوگا. اگر کوئی آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو نصف عشر 5%, اور اگر نیچرل ہے بارش سے اس سے تو وہ پھر 10% عشر. اب جیسے ایک ملک ہے انڈونیشیا, وہاں کبھی تلوار چلی نہیں, سب لوگ ایمان لائے, وہاں کی ساری زمینیں جو ہیں عشری ہیں, کوئی خراجی نہیں. پاکستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں, کسی کے باپ کی کوئی ملکیت نہیں ہے. یہ سارا بزور شمشیر فتح کیا گیا تھا, اور یہ فتویٰ تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. جب سواد عراق اور سواد ایران اور شام, یہ زمینیں فتح ہو گئیں, اور صحابہ اکرام کتنے تھے تعداد میں؟ چند ہزار. اب انہوں نے کہا جی اب یہ پانچواں حصہ آپ رکھ لیجئے, اسٹیٹ لینڈز بنا لیجئے, باقی چار حصے ہم نے تقسیم کر دی, یہ مال غنیمت ہے. حضرت عمر متردد ہو گئے, اب کیا ان کا سبب ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ تو دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین جاگیردارانہ نظام بن جائے گا, فیوڈلز ساری زمین تقسیم, ملک کے ملک. پھر یہ کہ اب حکومت ہے, اسے فوج بھی رکھنی ہوگی, کچھ سٹینڈنگ آرمیز بھی ہوں گی, چھاونیاں بھی بنانی, وہاں سے پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو مال فے کہیں گے ہم, صرف جنگ میں محاذ پر جو شے حاصل ہوگی، وہاں اونٹ اتنے مل گئے، گھوڑے اتنے مل گئے، تلواریں اتنی مل گئیں، نیزے اتنے مل گئے، ڈھالیں اتنی مل گئیں، جو بھی ہوگا، رسد اتنا مل گیا، اتنے آدمی جو ہیں غلام ہو گئے، اتنی جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ قنیزیں بن گئیں، وہ تو ہے مال غنیمت، خمس ریاست کا، بیت المال کا، اور باقی چار حصے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے. لیکن یہ مال فے ہے جس کا ذکر ہے سورہ حشر کے اندر، یہ پورا کا پورا بیت المال ہو جائے گا. یہ بہت بڑا آپ کا فتویٰ تھا، اس پر بعض صحابہ نے بہت ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا مال غنیمت ہے، آپ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا، ساری آبادی بھی غلام ہوتی ہے، ساری عورتیں جو ہیں وہ کنیزیں بنتی ہیں، تب تقسیم کر دیں، ملک فتح کیا تو فیصلہ کیا نہیں، جو آن دی اسپاٹ محاذ پر جو کچھ ملے گا وہ مال غنیمت ہے، اس کے علاوہ وہ مال فے ہے، وہ مسلمانوں کی اجتماعی ایک ملکیت رہے گی، وہاں سے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا، ان کی زمینیں جو ہیں چاہے وہ خود کاشت کرے ان سے خراج لیا جائے گا، وہ خراج پورا بیت المال میں جائے گا. پھر خلافت راشدہ میں عشور بھی تھے، درآمد برآمد اس کے اوپر ٹیکس تھا، ایکسپورٹ امپورٹ پر، اس کے علاوہ ذرائب کہلاتے تھے، انتظامی ضرورتوں کے لیے ٹیکس. اب ایک شہر ہے لاہور، اس کی سڑکیں ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے، اس کی صفائی ہے، اس کے پیسہ چاہیے، پراپرٹی ٹیکس لگائیے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے کوئی اور ٹیکس نہیں لگے گا. اور آخری بات یہ کہ اگر کسی وقت محسوس ہو کہ زکات اور خمس وغیرہ کس سے جو رقوم مل رہی ہے وہ غرباء کے سوشل سیکیورٹی اور کفالت عامہ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، تو جبرن بھی اسلامی ریاست نظام خلافت امیروں سے مزید بھی لے سکے گی، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، کوئی سینکٹی نہیں ہے میرے پیسہ آپ کیسے لے سکتے ہیں، نہیں، پیسہ تو اللہ کا ہے، تمہارے پاس امانت ہے اور اس پر ضرورت ہے ریاست کو، اس لیے کہ غرباء کو نہیں چھوڑا جا سکتا، حکومت جو ہے ولی ہے، غرباء کی ولی ہے. باقی یہ ہے کہ بیت المال سے لوگوں کو قرضے حسنہ دیا جائے، بیت المال ہے. اقبال نے جس قدر خوبصورت انداز میں کہا ہے، اد ربا آخر چمی زائد فتن، سود کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے، کس نہ داند لذت قرض حسن، کوئی شخص جو ہے آج قرض حسن کی لذت سے آشنا نہیں رہا. میرے پاس پیسہ رکھا ہے، تمہاری ضرورتیں لو لے جاؤ، ضرورت پوری کر لو پھر مجھے دے دینا، بغیر کسی علاقے کے قرض حسن. اور ربا کے بارے میں اقبال نے جس قدر سخت باتیں کہی ہیں، اد ربا جاں تیرا دل چوں سن وہ خشت، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. ربا سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، روح کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور دل چوں خشت و سن وہ اینٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور آدمی جو ہے سود خور وہ بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے بھیڑیے والے پنجے نہیں ہوتے اور بھیڑیے والے دانت نہیں ہوتے. آدمی درزندہ بے دندان و چنگ. مزارت کے بارے میں کیا فرمایا، خدا مل تیرا سروری داد، کہ قسمت از دست خود بن رشت، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سروری دیتا ہے جو اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے، دست سے، جیسا حضور نے فرمایا ہاتھ سے کی ہوئی محنت کی کمائی سب سے زیادہ پاک ہے. وہاں قوم سروکار نہ دارت، اس قوم سے تو اللہ کا سروکار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں دے گا. کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، جس کا دہقان دوسروں کے لیے کاشت کر رہا ہے، زمین اس کی ہے، ہل یہ چلا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مئی کے مہینے کے اندر فصل کاٹ رہا ہے، برا حال ہے، خون پسینہ ایک ہے، اور آئے گا جاگیردار اور لے جائے گا، زمیندار آئے گا اور لے جائے گا، اس کے بچے امریکہ میں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بچوں کو ٹاٹوں والے اسکول کے اندر بھی داخلہ ملنا مشکل ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ظلم. جب تک یہ مزارعت کا پیا پانچا نہیں ہوتا، جب تک جاگیرداری ختم نہیں ہوتی، یہ ظلم کیسے ختم ہو؟ خلافت کا نظام ایک انقلاب کے ذریعے سے آئے گا، اور یہ ساری جو فورسز ہیں، جو ایکسپلائٹرز ہیں، جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، جو پریولیج کلاسز ہیں، وہ ریزسٹ کریں گی ٹوتھ اینڈ نیل. اب محنت کرنی پڑے گی، جانیں دینی پڑے گی، میدان میں آنا پڑے گا، ریزسٹ کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ نظام خلافت آئے گا. میں اسلام کا جو سماجی اور معاشرتی نظام ہے اس کے لیے آغاز کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کی ایک نظم سے. میرے نزدیک اقبال کے کلام میں ایک خاص اعتبار سے بلند ترین نظم جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. انہوں نے زندگی کے بالکل آخری ایام میں کہی تھی، ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی. اس کا تھیم کیا ہے؟ ابلیس اپنے مشیروں کو بلا کر ایک اجتماع کرتا ہے اور ایک ایجنڈا پیش کرتا ہے، دنیا کس حال میں ہے، ہمارے ابلیسی نظام کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. سوچیں، کسی نے کہا یہ جو جمہوریت آ رہی ہے بڑا خطرہ ہے. جمہوریت تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ فاشزم ابھر رہا ہے، کچھ نہیں فاشزم، کچھ نہیں، مجھے کوئی اندیشہ نہیں. یہ کمیونزم آ گیا ہے. انہوں نے کہا میں کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں. اس کے بعد کے جو اشعار ہیں، ابلیس کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، مسلمانوں سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خاکستر انگارے کے اوپر راکھ تو آ گئی ہے، اندر دہک رہا ہے کوئلہ. یہ تم اس کی خاک سے اوپر کے آنے والی راکھ سے دھوکہ نہ کھاؤ. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، تہجد گزار رو رہے ہیں سجدوں کے اندر پڑے ہوئے، افراد موجود ہیں اب بھی. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. یہ کمیونزم نہیں ہے ہمارے ابلیس نظام کے لیے کوئی خطرہ، اسلام ہے خطرہ. اب ذرا ٹرن لیتا ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، چھوڑ بیٹھیے قرآن کو. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، بندہ مومن کا دین بھی آج سرمایہ داری ہے، سرمایہ داری سرمایہ پرستی. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مشرق یعنی عالم اسلام، اس کی رات اندھیری ہے، اور وہاں جو پیر بنے بیٹھے ہیں، جو وہاں پر مرشد بنے بیٹھے ہیں، ان کے آستینوں میں کوئی ید بیضہ نہیں ہے. اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا. اب جو شعر کہا ہے اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہوگی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. عصر حاضر کا تقاضا ہے یہ، زمانہ جدھر جا رہا ہے، یہ مسلمان خود نہیں بھی کریں گے تو آئے گا وہ. عصر حاضر کا تقاضا ہے، بہت اہم نقطہ ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، ایک ہسٹری کا سفر چل رہا ہے، مارچ آف دی ہسٹری، اور اس کے بارے میں ہیگل کا اور پھر اس کے بعد مارکس کا جو فلسفہ تھا ڈائیلیکٹیکل مٹیریلزم، وہ صد فیصد درست ہے. میٹیریلزم کے لیول پر یہ ہو رہا ہے. ایک نظام انسان ٹرائی کرتا ہے کیونکہ انسانی ذہن کی ہے, کامل نہیں ہے, اس میں خامیاں ہیں, تو اس کا ایک اینٹی تھیسس اس سے وجود میں آتا ہے. پھر یہ تھیسس اینٹی تھیسس جڑ کر ایک سنتھیسس پیدا کرتے ہیں. لیکن پھر چونکہ سارا انسانی عقل کا معاملہ ہے, ہدایت خداوندی تو سامنے ہے نہیں, پھر یہ سنتھیسس ایک تھیسس بن کر اینٹی تھیسس پیدا کرتا ہے, پھر اس کا سنتھیسس ہوتا ہے, اس طرح معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. ملوکیت کا اینٹی تھیسس کیا آیا؟ جمہوریت. جمہوریت نے شکل اختیار کر لی کیپیٹلزم کی, اس کا اینٹی تھیسس آ گیا کمیونزم. کمیونزم اور کیپیٹلزم کے درمیان سنتھیسس ہوا ہے سوشلزم کی شکل میں. پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے, فری مارکیٹ بھی ہے, کام بھی کرو, ہائر اینڈ فائر بھی ہے, لیکن جو غریب ہیں, جو پیچھے رہ گئے, ان کی پوری دیکھ بھال, مکمل دیکھ بھال. یہ سوشلزم از اے سنتھیسس بٹوین کیپیٹلزم اینڈ کمیونزم. اس سے یقیناً وہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کوئی بھوکا نہیں رہا, کوئی مریض ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو رہا ہو. ایسے ایسے معاملے انسان کہاں تک پہنچ گیا جہاں ملکہ اور ملکہ کے بیٹے شہزادے کا علاج ہوگا, وہیں ایک فقیر کے بیٹے کا بھی ہوگا. جو ویلفیئر پر چل رہا ہے وہ فقیر ہی ہوا نا, ویلفیئر پر ہے, اس کے بچے کا علاج بھی وہیں ہوگا. ایک ہی علاج ہے, دو نہیں ہے, ایک ہی تعلیم ہے, سب کو وہی ملے گی. میں ڈنمارک گیا تھا, معلوم ہوا وہاں کی ملکہ صاحبہ کو جو پرولیجز حاصل ہیں ان میں صرف دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہاسپٹل میں ایک کمرہ ان کے لیے ریزرو رہتا ہے, بس کبھی تکلیف ہو تو فوراً آ جائے, یہ نہیں کہ بھائی اس وقت کمرہ خالی نہیں ہے, سکور کے لیے ریزرو ہے. لیکن ہے ہاسپٹل وہی جہاں سب کا علاج ہو رہا, کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں. اور ایک ان کے لیے کشتی ہے, بجرا ہے, جس پہ وہ سیر کر لیتی ہے سمندر کی, بس. باقی عام انسانوں کی طرح آپ نے سنی ہوں گی خبریں, ڈنمارک کا وزیر اعظم سائیکل پر جا رہا ہے, بینک کے اندر کھڑا ہوا ہے, اپنے بل پے کرنے کے لیے لائن کے اندر لگا ہوا ہے. وہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہے اور ایک طرف ویلفیئر پر پڑنے والے فقراء ہیں. ہے تو فقراء, آپ نے اچھا فقیر کے لیے ماحول پیدا کر دیا, لیکن دولت کا جو ہے عدم توازن وہ تو پورا موجود ہے. اور اب جو یہ کیپیٹلزم جا رہا ہے ٹوڈز گلوبلائزیشن, اس کے ریئیکشن میں اب ایک ماسٹر سٹروک, ربا کی حرمت اگر نہیں آئی تو اس مسئلے کا کوئی نیا حل پیدا نہیں ہو سکے گا. اور یہ ہوگا, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اب اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحذر, آئین پیغمبر سے سو بار الحذر. اللہ بچائے محمد کے نظام سے اور محمد کے آئین سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نظام کو تین شعروں میں یا ساڑھے تین شعروں میں بیان کیا ہے, میں حیران ہوں. پہلا کیا ہے؟ سماجی نظام. الحذر, آئین پیغمبر سے سو بار الحذر. حافظ ناموس زن, مرد آزما, مرد آفرین, یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا اس کی. نمبر دو, سیاسی سطح پر موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فغفور و خاقہ, نہ گدائے رہنشین. اور پھر مالیاتی نظام, کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. حرام کی کمائی سے صاف کر دو اس کو, کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین, جو دولت مند ہیں ان کو تصور یہ دیتا ہے کہ تمہارے پاس امانت ہے یہ. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں, اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ, اللہ کی زمین. یہ ہے آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے کچھ کل واضح کیا، کچھ آج واضح کیا. اب ان اشعار کے حوالے سے میں اسلام کا جو سماجی اور معاشرتی نظام ہے اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے رکھوں گا اختصار سے. سب سے بڑی اور سب سے پہلی سب سے بنیادی بات، آل ہیومن بینگز آر ایکول بائی برتھ، مساوات کاملہ، کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر نہیں ہے پیدائش ہی اعتبار سے. اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ اس نسل سے ہے یا اس نسل سے ہے، وہ براہمن ہے یا شودر ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، نہیں، آل ہیومن بینگز ایکول. یہ سب سے بڑا انقلابی نعرہ ہے جس کے اوپر کے سب سے بڑا ٹریبیوٹ پے کیا تھا اس شخص نے کہ جس نے سلمان رشدی کی طرح گالیاں دی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایچ جی ویلس، جو اصل میں تو سائنٹیفک فکشن کے لیے مشہور ہے لیکن اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں بڑے چھیتے اڑائے ہیں، بہت گندا انداز ہے، پالی گیمی جو ہے ان کے حلق سے اترتی نہیں ہے کہ حضور کی تعدد ازدواج کا معاملہ تھا وغیرہ وغیرہ. آخر میں خطبہ حجت الوداع پر آ کر کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. خطبہ حجت الوداع کے الفاظ، دیکھو کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں تقوی کے ذریعے سے فضیلت ہوگی. یعنی ایکوائرڈ کریکٹرز آپ جو حاصل کریں، علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کی بنا پر آپ کی فضیلت ہو جائے گی، آپ کی عزت زیادہ کی جائے گی، عالم آدمی. آپ نے تقوی حاصل کیا ہے آپ کی عزت کی جائے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن بائی برتھ تمام انسان برابر، اور یہ وہ شے ہے کہ امریکہ قانون کی سطح پر پوری کوشش کرنے کے باوجود کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل لیول پر برابری، کسی کالے میں گورے میں افرو امریکن میں اور وائٹ امریکن میں کوئی فرق نہیں، لیکن دلوں کو جذبات کو تو نہیں بدل سکتے، ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے وہ ریسٹوران میں. ہاں داخلے سے آپ نہیں روک سکتے، قانون پکڑ لے گا آپ کو، لیکن آپ کہیں وہاں چلے گئے جہاں گورا بیٹھا ہے وہ گورا اٹھ کے چلا جائے گا، کیا کہیں گے اسے آپ؟ کسی اچھی پوش آبادی کے اندر کسی کالے نے جا کر زیادہ پیسے دے کر ایک مکان خرید لیا، اب وہاں پراپرٹی کی قیمت کم ہو جائے گی، لوگ بیچ بیچ کے گورے جو ہیں باہر چلے جائیں گے، کہیں جا کر کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن آباد کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں تمام بڑے شہروں کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس پر قبضہ ہے افرو امریکنز کا، اور رات کو وہ دندناتے پھرتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں پولیس والے اسے ڈرتے ہیں، ان کے علاقے میں جا نہیں سکتے. تو انسان کی ذہنیت کو نہیں بدل سکتے، برہمن اور شودر کو برابر کرنا بہت مشکل، حالانکہ بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے ہندوستان کی حکومت نے. اچھوتوں کے لیے کالجز کے اندر سیٹیں معین کی گئیں، ان کے لیے جابز معین کیے گئے، کوٹیز دیے گئے، لیکن غصے میں آ کر جو اونچی ذات کے ہندو ہیں ان کی پوری پوری آبادیاں جو ہیں وہ جلا کر رکھ دیتے ہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے جو ہندو مسلم فساد ہوتا ہے وہاں پر اور مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اس سے زیادہ لوگ کاش ہندوؤں کا قتل عام وہاں پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے ان کو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں. تو اسلام کا پہلا اصول معاشرتی سطح پر اکویلٹی آف ہیومن بینگ، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایچ جی ویلز نے حضور کے یہ الفاظ کوٹ کر کے پھر اس پر ایک تبصرہ کیا ہے. Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی مساوات اور اخوت اور حریت کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں اور تعلیمات میں بھی بہت سے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ انہی اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا. دس از دی بگیسٹ اچیومنٹ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا نا، سب کو، گوروں کو، کالوں کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، ہم نے پیدا کیا وحدت خالق، اور پیدا کیا ایک انسانی جوڑے سے، من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے، وحدت آدم. یہ دلوں کے اندر اترا ہے، تب وہ صورت پیدا ہوئی کہ حضرت عمر جیسا نیشنلسٹ انسان، ایمان لانے سے پہلے بڑے سخت نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر، اپنی عربیت کے اوپر فخر کرنے والے، لیکن پھر ان کا حال کیا ہوا، وہ موٹے موٹے ہونٹوں والا اور کشمش جیسے بال، اور یہ بلال کو کہتے تھے کبھی، صرف بلال نہیں کہتے تھے، سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال رضی اللہ تعالی، اور کہتے تھے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر ہمارے بھی سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا. تو یہ ہے اسلام کے سماجی سطح کے اوپر. یہ جو میں نے ایک بات کہی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت بعد میں آئے گی. مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایٹ ہیومن لیول دے آر ایکول، ہیومن ڈگنیٹی دے شیئر ایکولی، ہیومن آنر اینڈ ریسپیکٹ دے شیئر ایکولی. ہاں جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن میں بندھیں گے اور ایک خاندان کا ادارہ قائم کریں گے، اب وہ ایکول نہیں ہوگا، اس پر بعد میں بات ہوگی. پیدائشی طور پر ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. بعضکم من بعض، سورہ آل عمران میں فرمایا بھائی تم ایک دوسرے سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے، تو کون کیسے اونچا نیچا ہو جائے. اچھا، مقاصد اب اس معاشرتی نظام کے جو اسلام دیتا ہے کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ خاندانی نظام محکم ہونا چاہیے. یہ اینٹ ہے جس سے فصیل بنے گی، معاشرہ بنے گا. اگر آپ ایوریج لے لیں کہ 7 آدمیوں کا خاندان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ. ہر اینٹ مضبوط ہوگی تو معاشرہ مضبوط ہوگا. یہ ہے ٹارگٹ، اسٹرانگ اینڈ ڈسپلن فیملی سسٹم. اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے مابین محبت ہو، الفت ہو، باہمی اعتماد ہو. شوہر کو اعتماد ہو کہ میں جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میری بیوی کوئی غلط حرکت نہیں کرتی، اور بیوی کو اعتماد ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوگا؟ بانڈ آف لو دونوں کے درمیان مضبوط رہے گا. ساری جو سیکشل انرجی ہے دیٹ ول بی فوکسڈ آن دی اسپاؤسز، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت. جتنا مضبوط یہ ہوگا بانڈ آف لو، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اب اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان رحمی رشتہ، والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، محبت ہو ان میں، الفت ہو، مودت ہو، رافت ہو، رحمت ہو. اور نمبر 3 ڈائمینشن، والدین کا ادب کرو، خدمت کرو، محبت کرو. یہ ہیں وہ 3 چیزیں کہ جن سے خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے. اس فضا میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ مصدر کوالٹیز اور صفات لے کر پروان چڑھے گی. اگر شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، شوہر کو یہی پتہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے جو ہوا میرا ہے کہ کسی اور کا، اللہ جانے، کیا ہوگا وہاں نظام کا؟ ختم. اور اس فضا میں جو بچے بڑے بڑھیں گے ان کی نفسیات منفی ہوں گی کہ نہیں، بیڑا غرق ہو جائے. اسی خاندانی نظام کو پختہ کرنے کا ایک معاملہ وہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کسی بھی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے، بیڑا غرق ہو جائے گا. کتنی بڑی فرم ہے، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک رکھیں گے، ڈائریکٹر 100 رکھ لیں کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ول بی 1، منسٹر 100 رکھ لیں، پرائم منسٹر ایک ہوگا، ورنہ نظام چل نہیں سکتا. اور اسلام میں مرد ہے قوام، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس پر میں تھوڑی سی گفتگو بعد میں بھی کروں گا. تو پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام، جس کے لیے میں نے عرض کیا. اور ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن کبھی نہیں کہتا اولاد سے محبت کرو، کیونکہ یہ تو فطرت میں کرو گے، بلکہ روکتا ہے زیادہ نہ کرو. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ جو تمہارے اندر فطری ایک محبت ہے، اس کے بنا پر وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. ان کی محبت میں تم غلط کام کرو گے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے تم حرام کمائی کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالو گے. لہذا ریسٹرین کرو، اس لگام کو کھینچ کر رکھو، محبت ایک حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اولاد سے. ہاں، والدین سے محبت کرو، جو فطری تقاضا نہیں ہے. یہاں تک کہا ہے دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کو محض دیکھنے کا، وہ بھی ثواب ہے، عبادت ہے. آپ بیٹھ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں احترام اور تعظیم کے ساتھ، آپ کچھ نہیں کر رہے، نہ طواف کر رہے ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پانچ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک. اور اگر وہ تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں کبھی اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ، وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا عاجزی کے ساتھ، وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا، پروردگار ان پر رحم فرما میرے والدین پر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے. مضبوط خاندان، ڈسپلن خاندان، محبت سے بھرا ہوا خاندان، باہمی اعتماد سے پر خاندان، یہ ہے کہ جو معاشرتی نظام جو اسلام دیتا ہے اس کی پہلی اینٹ ہے. ویسے پہلی بات کو میں نے کہا کہ ایکویلٹی، ہیومن ایکویلٹی، بائی برتھ یو آر آل ایکول. ایکوائرڈ کریکٹر کی وجہ سے کوئی اونچا کوئی نیچا، تقویٰ ہے، علم ہے، کچھ اور ہے، اونچے نیچے ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، بیسیکلی یو آر ایکول. دوسرا ہدف کیا ہے اسلامی نظام کا، یہ ہے ذرا زیادہ ایک پیچیدہ سی بات، شاید کچھ باتیں لوگوں کو ناپسند بھی ہوں. زنا کا سدے باب، سب سے بڑی بات کیا ہے، وہ جو کہا گیا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشتا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جانا. دیکھیے یہاں پر وہ نہیں ہے کہ زنا مت کرنا، قریب بھی مت جانا، دور دور رہو، دور دور رہو. اسی لیے زنا کا راستہ روکنے کے لیے دور دور قدغنیں لگائی ہیں. جیسے فیصل آباد میں جو گھنٹہ گھر ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے کہ کوئی جلوس وہاں پہنچے، تو آٹھوں بازاروں کے کناروں کے اوپر آپ کو پیرا لگانا پڑے گا تاکہ کوئی اندر جا کر وہ گھنٹہ گھر کے چوک تک نہ پہنچے. اور اس میں بھی اصل مقصد جو میں نے سمجھا ہے، جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، میاں اور بیوی کے درمیان خود اعتمادی ختم ہو جائے گی، باہمی اعتماد ختم ہو جائے گی. کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا ہے اور وہ اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، دی بانڈ آف لو بٹوین ہاؤسز ول بی ویکنڈ. اور یہ خاندان کے ادارے کو مجروح کرتے ہیں. لہذا زنا کا معاملہ جو ہے اس کا سد باب. اور اس کے لیے دیکھیے عورت قرآن مجید میں اور اسلام میں جو لفظ آتا ہے عورت, عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو, عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. اسے چراغ خانہ تو بناؤ, شمع محفل نہ بناؤ, بازار میں مت لاؤ, سڑکوں پر مت لاؤ. یہی وجہ ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جو شان بیان ہوئی ہے, حور مقصورات فی الخیام, یہ ہے آئیڈیل, آئیڈیل عورت حور, اور وہ خیموں کے اندر رکی رہیں گی, باہر نہیں نکلیں گی. حور مقصورات فی الخیام, اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہ جو ان موتیوں کے مانند ہوں گی جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے. عورت کے معنی ہے چھوڑے جانے والی چیز, عورات النساء, عورتوں کی چھپے ہوئے جو جنسی بھید ہیں ان کو عورات النساء کہا گیا. وہ بچے جو ابھی تک عورات النساء کو نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, وہ آ سکتے ہیں, گھروں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے لیے خاص لفظ جو قرآن کا ہے جس پر میں آج بیس کر رہا ہوں اپنی گفتگو, المحسنات. حسن کہتے ہیں قلعے کو, قلعہ, حسن حسین ایک کتاب بھی ہے حدیث کی, حسن قلعہ. اور محسن وہ ہے جو کسی قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے. محسنہ یہ مؤنث ہے عورت, محسنات جمع ہے, محسنات قلعوں کے اندر رہنے والی ہیں. عورت کی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے قرآن نے چار قلعے دیے ہیں, قلعہ اندر قلعہ, حسن در حسن. وہ جو اقبال کا میں نے مصرہ آپ کو نوٹ کرایا تھا, حافظ ناموس زن, آئین پیغمبر جو ہے عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اب جو آ رہا ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام, اس میں عفت عصمت شرم حیا سب کی دھجیاں بکھر رہی ہیں. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا پروگرام, حافظ ناموس زن. دیکھیے قلعے کیا ہیں, یہ بہت عمدہ سی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے, پہلے میں نے کبھی اس طور سے بیان نہیں کی. پہلا قلعہ یہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے, عورتیں علیحدہ مرد علیحدہ, سیگریگیشن آف سیکسز, ان کو قریب آنے ہی مت دو, آگ اور پانی کا میل صحیح نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے بڑا ولیمہ ہو رہا ہے, فرض کیجیے ایک بڑا ہی کوئی ہال ہے, اس میں پردہ ڈال دیا, ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں, یا ایک خیمہ ان کا ایک خیمہ ان کا ہے. تو ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا پردہ جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر رہے گا, اور اس میں کیا ہے, ادھر مرد ادھر عورت. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو وقار کے ساتھ, باہر نہ نکلو. سیگریگیشن, عورتوں کا ہسپتال ہو, عورتیں مریض, عورت ڈاکٹر, عورت نرس. مردوں کا ہسپتال ہے, مرد مریض, مرد ڈاکٹر, مرد نرس. یہ عورت نرس کیوں آ گئی وہاں پر؟ سیگریگیشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معاشی ترقی کے اندر بھی آپ کی خواتین حصہ لیں, ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل ارینج فار کاٹیج انڈسٹریز, گھروں کے اندر کام دو ہونے کرنے کے لیے. نہیں تو ایسے آپ انڈسٹریل یونٹس بنائیے جہاں جو عورتیں کام کریں, عورتیں سپروائز کریں, بس, اور تو کچھ نہیں چاہتے ہیں. ہر شے کا حل موجود ہے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. تو پہلا حصہ کیا ہے, سیگریگیشن, پردہ, یہ قلعہ ہے عورت کے لیے, حافظ ناموس زن. دوسرا کیا ہے, گھر کی چار دیواری, یہ قلعہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, گھروں میں قرار پکڑو, رہو گھروں کے اندر. اور جیسے تم جاہلیت, جو قدیم جاہلیت کی بن سنور کر نکلتی تھی لوگوں کی نگاہوں میں, آ جاؤ کھب جاؤ, ختم کرو اس معاشرت کو, اب ختم کرو. گھر کی چار دیواری, یہ دوسرا قلعہ ہے. حافظ ناموس زن اس کے لیے دوسرا اسٹیپ. تیسرا, اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑے چادر پوری لپیٹ لو اپنے گرد جلباب, اور اس کا ایک حصہ چہرے کے آگے بھی ڈال لو, چہرے کا بھی پردہ کرو, نامحرموں سے چہرے کا بھی پردہ. یہ چادر یہ بھی ایک قلعہ ہے جس کے اندر وہ عورت محفوظ ہے. یہ ایک اور حسن ہے, یہ برقع حسن ہے, قلعہ ہے, قلعے کے اندر ہے, محفوظ ہے. اسی لیے آتا ہے چادر چار دیواری. یہ لفظ جو ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہت عام ہوا تھا, لیکن عمل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, نہ چادر نہ چار دیواری. ہمارے تو گھروں کی اب تعمیر جو ہے اس میں چار دیواری کا کوئی تصور ہی نہیں, آگے پیچھے سے کھلے. کہاں وہ گھر ہوتے تھے, یہ مردانہ پہلے بیٹھک ہے, مردانہ ہے, وہاں پر بھی کوئی غسل خانہ وغیرہ یہ سب, پھر دیوڑی آتی تھی, پھر دیوڑی سے زنانے کے اندر. کہاں آج اس کو کہتے ہیں مورش آرکیٹیکچر, اور یہ دنیا کے اہم ترین آرکیٹیکچرز میں سے ہے. جو گھر جو ہیں مسلمانوں نے اسپانیا کی میں جب تہذیب بڑھائی ہے اپنی, تو جس طرح کا جو ہے گھروں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے مورش, زنانہ الگ مردانہ الگ, گھر کے اندر بھی سیگریگیشن ہو رہی ہے. گھر کے اندر محرم جائیں گے صرف, نہ محرم نہیں جائے گا. چوتھا قلعہ, گھر کے اندر بھی ستر, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرے کی تکیا اور صرف ہاتھ پہنچو سے آگے اور صرف پاؤں, پورا جسم کورڈ, لباس ڈھیلا, لباس موٹے کپڑے کا, جسم کے خد و خال اور نشیب و فراز واضح نہ ہو, اور اس کے اوپر ایڈیشنل کورنگ گھر کے اندر اوڑھنی, وضربنا بخمر ہننا علی جیوب ہننا, باہر سے نکلنے کے لیے جلباب آیا ہے سورہ احزاب کے اندر, گھر کے اندر اوڑھنی ہے, خمر خمار, لیکن وہ خمار سر کو بھی ڈھانپے اور یہاں چھاتی کے اوپر سینے کے اوپر ایک بکل مار لو, تاکہ عورت کی نسوانی حسن کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے چھاتیاں, وہ ان کے اوپر ایڈیشنل کور ہو جائے. یہ ستر وہ ہے کہ باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر, بھائی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے, بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر, ایکسپٹ تھری, دس فیس, دیز ہینڈز اینڈ دیز فیٹس. اس سے آگے صرف شوہر کا معاملہ, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے, ان میں کوئی حجاب نہیں, کوئی پردہ نہیں. اور یا ان دے ضرورت کوئی طبیب ہو, کوئی سرجن ہو, کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں سے علاج کرایا جائے, ہم اسے پسند کریں گے, خواتین کی تعلیم ہو, ڈاکٹرز بنے, تاکہ یہ ہسپتال خواتین کے ڈاکٹرز ہو کام کر, ان کے ٹائمنگز کم رکھے جائیں, پریکٹس جوائنٹ ہو تاکہ گھروں کا کام بھی کر سکیں, فیملی کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں. تو میں نے پہلا مقصد بتایا تھا مضبوط خاندانی نظام, دوسرا مقصد زنا کا سد باب, اور اس زنا کے اندر سا سبیلا اس میں بھی سب سے بڑی شے وہی ہے کہ خاندان کے ادارے پر ضرب لگتی ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان وہ بانڈ آف لو کمزور ہو جائے, اور جب ان کے درمیان چخ چخ ہوگی تو اولاد کی جو تربیت ہوگی وہ منفی ہوگی. اس کے علاوہ زنا کے سدے باب کے لیے کچھ اور احکام بھی ہیں. اولاد کی شادی جلد از جلد جوان ہوتے ہی, یہ نہیں دیر ہو رہی ہے, یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے, گناہ تمہارے اوپر آئے. جو بھی فطرت کا راستہ, فطرت کا تقاضا ہے, اس کے لیے جو فطری راستہ ہے, جائز راستہ, کھول دو اس کو. کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تب شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائے, پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا, والدین شادی کر کے لاتے تھے, اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی. آج تو بیٹے نے شادی کی ہے, بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر, اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سسر کو کہ یہ بھی میرے والدین ہیں؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر. ہماری پرائیویسی کے اندر خام خاصا خلل انداز ہوتے ہیں، وہ خاندان کا نظام جو ہے وہ تو ہم برا بول جائے گا. شادیاں جلدی کرو، تم لاؤ، اپنی بیٹی بنا کر لاؤ. کھانے کو اگر تمہاری اپنی بیٹیاں کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا لیں گے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی. تو شادیاں جلدی کرو، اور خاص طور پر بیواؤں کے ہم کے الایاما منکم، لانڈوں اور رنڈووں کی شادیاں کرو ورنہ خرابیاں پیدا ہوں گی. اور آخری بات، تاب دے ازدواج. اگر کسی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں مختلف، کسی میں دولت کی حوث زیادہ ہوتی ہے، سیکس کی ارج اتنی نہیں ہوتی، کسی میں سیکشول ارج بہت زیادہ ہوتی ہے. جبکہ عورت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، ہر مہینے اس کے چند دن جو ہے وہ کسی اور ہی کیفیت میں بیتتے ہیں، پھر حمل ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں ہے کہ مقاربت ہو. تعدد ازدواج، ہاں اگر ایک پر خراب کر سکو ٹھیک ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ زیادہ کرو، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو، وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر منہ مارے حرام کے اندر، گندگی کے اندر، سڈاس کے اندر، وہ شادی کرے، ایک سے زیادہ کرے. تو یہ ہے اصل میں حافظ ناموس زن. میں نے کہا تھا ایک مصرع کمال ہے اقبال کا، الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ ناموس زن. اور اب دوسرا پہلو، مرد آزما مرد آفرین. مرد آزما چیلنج ہے مرد کے لیے، تمہارا کام ہے گھر بساؤ، تم یہ نہ چاہو کہ تمہاری بیوی جو ہے جہیز لے کر آئے نا. تمہارا گھر ہے، شادی کرو تو ولیمہ تم کرو، بیٹی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں کہ وہ کھانا کھلائے تمہیں، کوئی جہیز نہیں، مہر تم دو. حالانکہ شادی تمہاری بھی ضرورت ہے، لڑکی کی بھی ضرورت ہے، مہر تم دو، کفالت تمہارے ذمہ رہے گی، اس کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی. مرد آزما، یہ چیلنج ہے مردوں کے لیے. اسی پر تو پھر قوام بنایا ہے نا، یوں ہی تو نہیں بنا دیا. اور قوام کے بعد جو ہے خواب کا لوگ ترجمے کرتے ہیں خبر گیری کرنے والا، اور یہ بکواس ہے. کاما بے کے ساتھ آئے گا تو کوئی کام کرنا، کسی کام کے لیے اٹھنا، کسی کام کے لیے محنت کرنا. اور کاما اعلی، کسی کے اوپر رہنا، سوار رہنا، کسی کے اوپر مسلط رہنا. کاما اعلی اور رجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات. میں نے کہا تھا نا کہ مرد اور عورت میں اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی میں اونچ نیچ ہے. اسلامی معاشرہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، کئی ڈٹ کر ہم اس مساوات میں مرد و زن کے قائل نہیں ہیں. ہاں بنیادی طور پر مرد اور عورت شرافت انسانی میں برابر شریک ہیں، عزت اور شرف جو ہے وہ انسان کا مرد کو اور عورت کو برابر حاصل، لیکن شوہر اور بیوی برابر نہیں. مرد آزما مرد آفری، طلاق کا اختیار مرد کو ہے عورت کو نہیں ہے. عورت تو مہینے میں چند دن جو ہے بڑی چڑچڑی کیفیت میں گزارتی ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا تو وہ اختیار جو ہے کسی بھی وقت استعمال کر دے گی. ہاں وہ کھلا لے سکتی ہے، وہ خاندان کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، عدالت میں جائے، یا شوہر کو راضی کرے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میں اپنا مہر واپس کرتی ہوں تھوڑا یا پورا. اور یہ جو سربراہی ہے، ظاہر بات ہے کسی ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے. اور چوتھی چیز، اسلامی معاشرے کا ایک اہم نمایاں وصف، عام طور پر پوری فضا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. تم اپنے گھر کے اندر نیکی کا رواج کرو، بدی کا استحصال کرو. اگر تمہیں اللہ نے حکومت دے دی ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. یہ میں لے کر آیا تھا اپنی ایک کتاب مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، صحیح نکاتی لایا عمل. یہ کوئی 10 مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ایک جوڑے کی حیثیت سے 10 مرتبہ آیا، اور اضافی طور پر نہیں عن المنکر پر زور ہے. جہاں پر تنہا آیا ہے معاملہ وہ نہیں عن المنکر کا، وہ بڑی شدید وعید ہے کہ اگر نہیں عن المنکر روک دو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری بات سنے نہیں دے. یہ ایک عام فضا گھروں کے اندر، فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہی ہر شخص تم میں سے ایک چرواہے کے مانند ہے جس سے ان بھیڑوں کا حساب لیا جائے گا. صبح تم لے کر گئے تھے بکریاں اور بھیڑیں اتنی تھی، واپس لائے دو گز کم ہو گئی، کون ذمہ دار ہے؟ مرد جو ہے پورے خاندان کے اوپر سربراہ ہے، وہ ذمہ دار ہے. عورت اس کے وزیر کی حیثیت سے اولاد کے اوپر سربراہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری. اس اعتبار سے معاشرے کے اندر ایک چرچا ہو، عموم ہو، نیکی کا حکم دو، نیکی کا مشورہ دو، بدی سے روکو. یہ سارا معاملہ، اور زنا کے معاملے میں ایک بات رہ گئی، شدید ترین سزا دو. اس میں اگرچہ قانونی اعتبار سے کیا ہوگا، اس میں بہت کچھ کیل و کال اس وقت ہو رہی ہے، میں نے اس کو سٹڈی نہیں کیا ہے. اگرچہ اس کا جو ہے گواہی کا جو رکھا گیا ہے 4 گواہ عینی، یہ تقریباً ناممکن ہے، الا یہ کہ خود کوئی جا کر اعتراف کرے. اور کمال ہے اسلام کی تعلیم کا اور ایمان کے تقاضوں کا کہ غامدیہ خاتون نے جا کر اقرار کیا، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، حضور پاک کر دیجیے. فرمایا تمہیں حمل تو نہیں رہ گیا، یہاں ہے تو تمہارا تو قصور ہے، اس جان کا کیا قصور ہے، جاؤ جب اس کی ولادت ہو جائے پھر آنا. پھر آ گئی، بچہ گود میں ہے. فرمایا ابھی تو اس کا سارا وجود تمہارے وجود پر ہے، دودھ پلاؤ گی تو جیے گا، کیسے جیے گا، جاؤ. پھر آئی ہے کچھ دنوں کے بعد، حضور دیکھیے روٹی کھا رہا ہے. آپ نے کہا اچھا بھائی اس کو لے جاؤ، جکڑ دو اس کو اور رجم کر دو. کیا؟ لیکن دیکھیے ایک معاشرے میں ایک رجم ہو جائے، ایک رجم، تو زنا کا خاتمہ ہو جائے گا. چند ہاتھ اگر چوری پر کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی. فساد فی الارض کی جو سزا سورہ مائدہ میں آئی ہے، ڈاکوؤں کے کسی ایک گروہ کو وہ سزا دے دیں، ڈاکہ ختم ہو جائے گا. اس کی مثالیں ہم اگر خلافت راشدہ سے لائیں تو ذرا دور کی بات شمار ہوگی، ماضی قریب میں سعودی عرب میں یہ کیفیت تھی، کوئی جرم نہیں تھا، فتح کوئی جرم نہیں، چوری نہیں. اہم نماز کے وقت بازاروں کے اندر منی چینجر، نوٹوں کی گڈیاں ڈھیر لگے ہوئے، صرف اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا اور نماز پڑھنے چلے گئے، کوئی چوری نہیں ہو سکتی، کپڑا ڈالا صرف. اور یہ کام ہمارے ہاں طالبان نے کر کے دکھا دیا، چوری ختم، ڈاکہ ختم، قتل و غارت ختم، پورے ان کے جو رقبہ تھا 80-85-90%، اس میں امن ہی امن. یہاں تک کہ ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے لبرل اور سیکولر آدمی کو کہنا پڑا، چند دن رہے تھے تو وہاں سے واپس آ کر تقریر کی ہے اکوڑا خٹک کے مدرسے میں، مدرسہ حقانیہ میں، اور کہا ہے کہ جو میں معاملہ دیکھ کر آ رہا ہوں کابل میں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں بھی وہ کیفیت ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. اور یہ بالکل صحیح بات ہے، ایک جگہ نظام خلافت آ جائے اس کی برکات دیکھ کر، اور وہ لازمن پوری دنیا تو طلب میں ہے، وہ چاہتی ہے کوئی جسٹ سوشل آرڈر. جسٹ سوشل آرڈر کی تلاش میں فرینچ ریولیوشن آیا، وہ آسمان سے گرے اور فجور میں اٹک گئے، جاگیرداروں سے اور بادشاہوں سے نجات ملی تو کیپیٹلسٹ کے تھلے آ گئے، وہاں سے پھر چھلانگ لگائی کمیونزم میں گئے تو ون پارٹی گورنمنٹ ڈکٹیٹرشپ کے نیچے آ گئے. یہ سارا ہو رہا ہے کس لیے؟ ہیومن ریس از ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر. اگر کہیں نظر آ گیا تو یہ باطل، جا الحق و زہق الباطل، ایک جگہ بھی اگر حق نظام قائم ہو گیا باطل پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. بس یہی ایک جگہ اس کا قائم کرنا جو ہے لانا ہے جوئے شیر کا، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہوگی کہ آیا موجودہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں اور عالمی حالات ہیں ان میں اس کا کوئی امکان ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم ہو سکے؟ اگر ہے تو کیسے؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.